دوسری دفعہ اشعار کے بعد وہ بند نہیں کیا تو وہ بیان میں گونجے، اس کا کوئی علاج کرو. اگر بیان سمجھ میں ہی نہ آئے تو کیا فائدہ ہے؟ اشعار کے لیے ایکو کھولتے ہیں نا، ایکو، پھر وہ بیان میں بھی وہی ایکو چلتا رہتا ہے تو لوگوں کو بیان سمجھ میں نہیں آتا. ٹیلی فون پہ سنتے ہیں یا ریکارڈنگ سنتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. 40-50 لوگ سنتے ہیں اندازہ، اس کا کچھ انتظام ہونا چاہیے. قریب قریب ہو جائے، قریب قریب. میرے ذہن میں ہرے رنگ کا ٹائٹل تھا نا، اتنی کتابیں تھیں، جلدی جلدی میں نے ہرے رنگ کی جو چیز تھی وہ دیکھی. اب دیکھ کے یاد آ رہا ہے کہ یہ شاید ہو گیا ہمارے گھر. کتنا خوبصورت منظر ہے، 14ویں کا چاند اور گنبد خضرا، مسجد نبوی شریف. اصلی منظر ہے، اصلی منظر، کمپیوٹر والا نہیں. ربیع الاول کا مہینہ کب شروع ہو رہا ہے؟ آج سفر کی کون سی تاریخ؟ 27. کتنے آئے؟ 4. یہ گھڑی صحیح ہے نا؟ اور وہ گھڑی صحیح کرائی گئی، وہ وہیں اٹکی ہوئی ہے. یہ گھڑی پیچھے، جبھی فون نہیں آیا. حضرت عمر بھی نہیں آیا، 9:45 ہے. ہاں 8:30، ہاں 8:30، 9:45 ہو جائے تو بتا دیجیے. آپ یہ دیکھ کے کہہ رہے ہیں 49 ہو گئے. اچھا، پھر تو شروع کرنا چاہیے. ہاں یہ پیچھے ہے نا. ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. الحمدللہ یہاں سب اہل عام حضرات ہی ہیں، سمجھتے ہیں، پھر بھی اپنے نفع کے لیے یہ باہر اسپیکر تو نہیں کھلا ہوا، نماز میں فلک تو نہیں آئے گا. آواز بہت تیز تو نہیں ہے؟ تو جب بھی کوئی مضمون بیان کیا جاتا ہے، ہمارے مرشد شیخ العرب فلاج معرف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تعلیم ہے، نصیحت ہے، سب سے پہلے اپنے نفع کی نیت کیا تھا، بعد میں دوسرے لوگوں کی نفع کی نیت کر. سب سے پہلے کہنے والا محتاج ہے. اس مہینے میں بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ ہوئی. تاریخ میں البتہ اختلاف، کسی نے 8 کہا ہے، کسی نے 9 کہا ہے، کسی نے 12 کہا ہے، کسی نے 20 بھی کہا ہے، مختلف روایات ہیں. البتہ تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ، اس کی روایات مضبوط ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ بعض ناسمجھ لوگوں نے اس مہینے کو شریعت اور سنت اور صحابہ کے طریقے کے خلاف منانا شروع کر دیا. اللہ تعالی ہم سب کو نیک سمجھ عطا فرمائے. اللہ اور رسول اور اس کے عاشق صحابہ کے طریقے پر اللہ تعالی ہم سب کو جمع دے، ہر مسلمان کو اللہ تعالی ایک طریقے پر جمع دے. تو بعض لوگوں کو یہ بدگمانی رہتی ہے کہ ہم لوگ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قائل نہیں ہیں. نعوذ باللہ تعالی من ذالک. ہمارا تو ایمان ہے، بلکہ ایمان ہر مسلمان کا فرض ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے وہ کافر ہے، اس کا ایمان قبول ہی نہیں. جو لا الہ الا اللہ پر تو ایمان رکھتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا تو یہ شخص کافر ہے، اس کا ایمان قبول نہیں ہوگا. دوسرے یہ کہ درود شریف نہیں پڑھتے. الحمدللہ درود شریف کی 100 مرتبہ تسبیح ہمارے حضرت نے ہمیں بتائی ہوئی ہے, اور پہلے کے مشائخ ہمارے 1000 مرتبہ, 2000 مرتبہ, 3000 مرتبہ, جس کی جیسی استطاعت اور ہمت بھی اس کو اپنا وظیفہ بنا رکھا تھا. اور سنتوں کے اہتمام میں جگہ جگہ درود شریف ہے. جب مسجد میں داخل ہوں تو سنت کیا ہے, پہلے بسم اللہ پڑھیں پھر درود شریف پڑھیں. ہمارا تو درود شریف یہیں سے شروع ہو جاتا ہے, پھر اس کے بعد مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں. جب دعا کریں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد درود شریف پڑھیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, برکت کے لیے میں خطبہ پڑھ لیتا ہوں کیونکہ بات اس طرح شروع ہوتی ہے کہ خطبے کی طرف دھیان نہیں رہتا, اور خطبہ پڑھنا مسنون ہے, اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا. یہاں بھی یہی ہے کہ جب بیان شروع کریں, دین کی بات بتلائیں, تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا ہونی چاہیے, اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف. اس کے مختلف صیغے ہیں, الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا, ایک خطبہ یہ بھی ہے اور بڑا بھی ہے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد, ایک خطبہ یہ بھی ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی آ گئی, درود شریف بھی آ گیا. تو درود شریف کے بغیر تو ہمارا گزارا ہی نہیں, کہاں گزارا ہے. اذان کی دعا, اذان کی اس کا جواب دیا, تو اذان کی جواب دینے کے بعد سنت کیا ہے, پہلے درود شریف پڑھ. کیونکہ اذان کے اندر ہم نے سنا اشہد ان محمد رسول اللہ, تو مؤذن کا جواب اسی طرح دینا چاہیے جو کلمات مؤذن کہے, اذان کا جواب انہی کلمات سے دینا چاہیے سوا حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح, اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہا جائے گا. اب اذان کا جواب دینے کے بعد پہلا کام کیا ہے, کہ جو ہم نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تھا, جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا تو درود شریف پڑھنا واجب ہے نا, تو پھر ہم نے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر درود شریف بھی بھیج دیا, یہ واجب بھی ہم سے ادا ہو گیا. پھر اس کی ایک فضیلت اپنی جگہ ہے درود شریف پڑھنا. اب اس کے بعد دعائے وسیلہ پڑھی جائے گی, جو اذان کے بعد کی دعا ہے. تو درود شریف کے بغیر تو ہمارا گزارا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمے میں, کلمہ توحید میں لا الہ الا اللہ, پھر کیا فرمایا آگے, محمد الرسول اللہ. اللہ تعالیٰ کے نام کے فوراً بعد کس کا نام آ رہا ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرق بس اتنی بات ہے کہ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں, دعویٰ نہیں, کوشش کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول اور ان کے صحابہ کے طریق پر جمے رہیں, ہر کام اس طریقے پر کریں جو اللہ کا طریقہ ہے, قرآن پاک میں سکھلا دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ حدیث پاک میں سکھلا دیا, اور صحابہ کا طریقہ کیا ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. صحابہ نے کیسے عمل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے, ہمارا بس یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس طریقے سے ہٹنے نہ پائیں, اور یہی طریقہ کامیاب ہے, یہی طریقہ اللہ کے ہاں قبول ہوگا, سوائے اس کے کوئی طریقہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا. جو کام بھی اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کے طریق سے ہٹ کر ہوگا اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا, بلکہ ان میں اکثر ایسے اعمال ہیں اکثر کہ جو اللہ اور رسول کے طریقے سے ہٹ کر بھی ہیں اور دین میں اضافہ ہیں, دین میں اضافہ ہیں, اور دین میں اضافہ کرنے والے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت فی النار, جو بھی بدعت کرنے والا ہے کل بدعت ضلالہ فکل ضلالت فی النار, یہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جاتی ہے. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے, یاد رکھنا الفاظ, ہمارا دعویٰ نہیں. بعض لوگ خط میں لکھتے ہیں ہم کو یا اطلاع کرتے ہیں حال کی کہ ہم پوری طریقے سے شریعت اور سنت کے مطابق چلتے ہیں, تو یہ دعویٰ ہے, دعویٰ نہیں کرنا چاہیے. کون آدمی دعویٰ کر سکتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما عرفنا کا حق کا معرفتک، یا اللہ میں آپ کی معرفت کا پتا نہیں کرتا. جو سردار انبیاء ہیں، اللہ کے بعد سب سے بزرگ ہستی کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سے زیادہ معرفت، آپ سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کی کسی کو عطا نہیں کی. جب وہ فرما رہے ہیں کہ اے اللہ میں آپ کی معرفت کا پتا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ عظیم الشان ہے، خالق ہے. رسول بھی معذور ہے، ان کی پوری طریقے سے حق کی ادائیگی. اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں ما عبدنا کا حق کا عبادت ہے، اے اللہ آپ کی عبادت کا حق میں ادا نہیں کروں. جبکہ رات رات بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوافل پڑھتے تھے، آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن پاک میں تخفیف فرمائی کہ آپ اتنا مجاہدہ نہ کیجیے، اتنی مشقت نہ کیجیے. تو میرے عزیزوں اور دوستوں، دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، کوشش کہہ سکتے ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں. تو ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول کے طریقے کے مطابق، اور صحابہ نے جس طرح عمل کر کے دکھلایا اس کے مطابق ہم عمل کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب طبقات مختلف ہیں، ہر دین میں، ہر مذہب میں شورش پسند اور سازشی اور گمراہی پھیلانے والے لوگ موجود ہیں، اسلام میں بھی ہیں. بعض طبقہ ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں بس قرآن پاک کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں، جو حدیث کا منکر ہے وہ بھی کافر ہے. ارے بھائی، اگر قرآن ہی کافی ہوتا تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجتے دنیا میں؟ کیوں بھیجتے؟ پہلا سوال. دوسرے یہ، اتنی تکلیفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائیں دین پھیلانے کی، پھر صحابہ نے کیا کیا چیزیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی کیے، کیا کیا چیزیں سیکھیں. نعوذ باللہ، یہ سب فالتو تھا. یہ ایسے بے سمجھ اور جاہل لوگ ہیں جنہوں نے یہ بات پھیلا دی. ایک وہ طبقہ ہے جو کہتے ہیں بس قرآن اور حدیث، اس سے زیادہ آگے کچھ نہیں، نہ تو رسول کا عمل، نہ صحابہ کا عمل، نہ تابعین سے کچھ سیکھنے کی ضرورت، نہ تبع تابعین سے، نہ اولیاء اللہ سے ہمیں ضرورت ہی نہیں، کتابیں موجود ہیں. یہ بھی طبقہ گمراہ ہے، یہ طبقہ گمراہی کی طرف جا رہا ہے پکا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. کتنے؟ 73. 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک طبقہ ناجی ہوگا، یعنی نجات پانے والا. صحابہ نے فوراً پوچھا، صحابہ کو ہمیشہ اپنی فکر رہتی تھی، ہماری طرح نہیں کہ بیان سنا جا کے لمبی تان کے سو گئے، صبح اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے. کوئی فکر نہیں، کوئی پرواہ نہیں کہ ہماری آخرت کا کیا بنے گا، آخرت میں ہمارا کیا بنے گا، قبر میں جانا ہے، محشر میں اللہ کا سامنا کرنا ہے. تو وہاں سوال ہو یہ نہیں ہوگا کہ تم نے جو ہے وہ کیا کیا کام کیے، سوال یہ ہوگا کہ کیوں نہیں کیا، یہ بھی سوال ہوگا. تو ہمیں فکر ہی نہیں، ہم وہاں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جا کے کہہ دیں گے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا، معلوم نہیں تھا. شناختی کارڈ کے دفتر چلے جائیے کاغذات کے بغیر، وہ کہیں گے لائیے کاغذ، کہیں گے بھائی کاغذ کیسے، کہیں گے بھائی یہ چاہیے، آپ کہیں گے ہمیں معلوم نہیں تھا. شناختی کارڈ بنے گا؟ دنیا کا کوئی کام بتلائیے کہ سیکھے بغیر ہوتا ہے، تو پھر دین جیسی عظیم و شان دولت بغیر سیکھے کیسے حاصل ہو؟ وہاں جا کے ہم یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم وہاں کہہ دیں گے ہمیں معلوم نہیں تھا، اللہ کہیں گے او ہو آپ کو معلوم نہیں تھا، جائیے آپ جنت میں، آپ کیا یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہوگا میرے دوست. پھر اگر یہ کہیں گے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا، تو دوسرا سوال ہوگا کہ معلوم کیوں نہیں کیا، کیوں معلوم نہیں کیا؟ کیا قرآن تم تک نہیں پہنچا تھا؟ کیا حدیث تم تک نہیں پہنچی تھی؟ کیا ہمارے رسول کی تعلیمات تم تک نہیں پہنچی تھی؟ کیا ہمارے عاشقین صاحب، ہمارے رسول کے عاشقین کے تعلیمات، ان کے اعمال تم تک نہیں پہنچے تھے؟ کیا اولیاء اللہ دنیا سے ختم ہو گئے تھے؟ کیا علماء دنیا سے ختم ہو گئے تھے جو تم نے سیکھا نہیں؟ وہ دوہرا عذاب ہوگا، دوہرا عذاب. ایک اس کا کہ کیوں نہیں سیکھا، اور ایک اس کا کہ عمل کیوں نہیں. تو غرض یہ کہ میرے دوستو، ہمیں ایک تو یہ بات کہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، اپنے آپ کو نیک نہیں سمجھنا چاہیے. نیک کرنا، نیک بننا، اپنے کو پاک کرنا فرض ہے، لیکن اپنے کو نیک سمجھنا اور پاک سمجھنا یہ حرام ہے، حرام ہے. اس کو اصطلاح صوفیہ میں عجب کہتے ہیں، عجب، اپنے کو اچھا سمجھنا، اپنی نیکیوں اور خوبیوں پر نظر رکھنا کہ ہم تو بس پا گئے، داڑھی رکھ لی، ٹکنا کھول لیا، لمبا کرتا پہن لیا، نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور ذکر و اذکار، عمرے وغیرہ سب چل رہے ہیں، سب کا خیرات بھی کر لیتے ہیں، بس ہم پہنچ گئے اللہ تک. ایسا نہیں ہے. ایک بیماریاں ظاہری ہیں جس میں ظاہری وضاحت آ گئی، جیسے داڑھی رکھنا، تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے اور چاروں اماموں کا اس پر اجماع ہے، کسی کا اختلاف نہیں. یہ جو باتیں ہیں نا کہ داڑھی دور سے 40 قدم دور سے نظر آنی چاہیے، وہ یہ سب اڑائی ہوئی باتیں ہیں، کسی کتاب میں نہیں لکھی. اگر ہم پوچھیں کہ لاؤ بھائی کی کتاب کوئی سند، یہ بات کہاں لکھی ہے، تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. یہ چاروں ائمہ کے نزدیک ایک مٹھی داڑھی رکھنا تینوں طرف سے واجب ہے، اور اس کا منڈانا اور ایک چاول برابر بھی کم کرنا یہ اپنی مٹھی سے، یہ حرام ہے. اور داڑھی کا بچہ رکھنا بھی، داڑھی کا بچہ بھی داڑھی میں شامل ہے. اسی طرح سے ٹخنے کا کھولنا، مردوں کے لیے جب چل رہے ہوں اور کھڑے رہے ہوں دو حالتوں میں ٹخنا نہیں ڈھانکنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، جتنا حصہ ٹخنے کا اوپر سے آنے والے لباس، مثلا پاجامہ ہے، شلوار ہے، لنگی ہے، چلے پتلون ہی صحیح، اور جبا ہے یا چادر لپیٹی ہوئی ہے وہ نیچے لٹک رہی ہے، جو لباس اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہے اسے عربی میں ازار کہتے ہیں، ازار. تو اس سے ٹخنا نہیں ڈھکنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا حصہ ٹخنے کا اوپر سے آنے والے لباس سے ڈھکے گا جہنم میں جلے گا. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جہنم میں جلنے کی وعید معمولی گناہ پر نہیں آتی، گناہ کبیرہ پر آتی ہے. لہذا مردوں کے لیے صرف نماز میں نہیں بلکہ دو حالتوں میں، جب چل رہے ہوں، کھڑے رہے ہوں، ٹخنے کا ڈھانکنا حرام ہے، ٹخنے کا کھولنا واجب ہے. اسی طرح سے یہ تو ہو گئی ظاہر، اور سر پر انگریزی بال نہ ہونے چاہیے. غیروں کی نقل آج کل ہم کر کے بڑی فخر محسوس کرتے ہیں، کافروں، یہود و نصارہ اور ہندوؤں کی نقل کر کے ہم بہت سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ بھائی ہم بڑے کچھ ہو گئے ہیں، ہم کوئی بڑے ترقی یافتہ آدمی ہو گئے ہیں. جانوروں کی نقل کرتے ہیں، بندروں جیسے بچوں کے ہیئر کٹ بنا دیتے ہیں، اپنے بنا لیتے ہیں، کہیں سے گنجے، کہیں سے لمبے بال، کہیں سے چھوٹے بال، یہ سب انگریزی بال کہلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت منع فرمایا ہے غیروں کے طریقوں کو پسند کرنے کو، ان سے محبت رکھنے کو، ان کے جیسی وضع قطع بنانے کو منع فرمایا ہے. ارے بھائی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اچھی تھی یا نعوذ باللہ ان یہود و نصارہ جانوروں کی شکل اچھی؟ اللہ کا پیار کس شکل پہ آئے گا؟ اللہ کو اپنے محبوب کی شکل بنانے میں پیار آئے گا یا ان کافروں، جانوروں اور گمراہوں کی شکل بنانے میں کام پیار آئے گا؟ تو اللہ کے پیار کی حالت میں ہم کیوں رہنا پسند نہیں کرتے؟ اللہ ہمیں پیار کی نظر سے دیکھیں یہ اچھا ہے، یا اللہ ہمیں ناراضگی کی نظر سے دیکھیں یہ اچھا ہے؟ اللہ کی رحمت کے سائے میں رہنا اچھا ہے یا اللہ کے غضب کے سائے میں رہنا اچھا ہے؟ تو سر پر انگریزی بال نہ ہو، یا تو سر کو منڈوا لے، مگر منڈوانے میں بھی بعض لوگ اپنی مرضی پر عمل کرتے ہیں. بعض لوگوں کے لیے منڈوانا مناسب ہے، بعض لوگوں کے لیے بال رکھنا مناسب ہے، پوچھتے نہیں ہیں، بس اپنی مرضی سے عمل کرتے ہیں. جی چاہا سر منڈا لیا، جی چاہا بال رکھ لیے، جی چاہا پٹے رکھ لیے، اپنے مرشد بنایا بھی نہیں، بنایا تو مشورہ نہیں. تو غرض یہ کہ یا تو سر منڈا لے، یہ سنت ہے، یا پھر پورے سر پر بال رکھے، چھوٹے بڑے نہ ہوں، تو یہ بھی جائز ہے، یہ بھی سنت ہے. اور پٹے رکھ لے کانوں کی نصف لو تک، کانوں کی لو تک، اس سے کچھ بڑے، تینوں سنت ہے. لیکن چھوٹے بڑے بال نہ ہوں، یہ انگریزی بال ہے. اسی طرح سے اپنا کھول کے رکھے. غرض یہ ہے کہ یہ تو ایک چیزیں ہیں ظاہری ہیں, اور مونچھوں کو بڑھائے نہیں ہیں. سب سے افضل درجہ مونچھوں کو باریک کر لینا ہے, لیکن اگر مونچھیں رکھنی ہو تو جائز ہے. صرف یہ کنارہ کھلا رہے, شرط یہ ہے کنارہ ڈھک گیا اگر ذرا بھی دیر کو تو اللہ کے غضب کے سائے میں آ جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, من طول شاربہ لم ینل شفاعتی, جس نے لمبی مونچھ رکھی اس کو میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی. اب سوچئے ذرا کہ اگر کنارے یہ ڈھک گیا, جو کہ لمبی مونچھ کی تعریف ہے کہ کنارہ ڈھک جانا لمبی مونچھ یوں ہے, یہ نہیں ہے لمبی مونچھ. اگر یہاں سے بال اس طرف کو جا رہے ہیں تو لمبی مونچھ اسے نہیں کہتے. لمبی مونچھ شرع کی اصطلاح میں یہ ہے کہ اوپر کے ہونٹ کا سفید کنارہ جو ہے یہ ڈھک جانا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, انما الاعمال بالخواتین, کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. یعنی جس حالت میں خاتمہ ہوگا, اگر اچھے عمل میں خاتمہ ہوا, بعض لوگ اللہ کے ایسے مقبول ہیں حرم شریف میں سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کی, بعض لوگوں کو خدا تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں روح قبض کر لی, بعض لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے مدینہ پاک میں روح قبض فرما لی, تو یہ اچھا خاتمہ ہے. لیکن ایک آدمی ناچ گانے کی تقریب میں گیا ہوا ہے, حرام کام کر رہا ہے, بدکاری میں مبتلا ہے, اس میں بھی انتقال ہو جاتے ہیں لوگوں کے, سوئی مر جاتے ہیں, تو ہمارا کام یہ فتویٰ لگانا تو نہیں ہے کہ چونکہ یہ گانا سن رہا تھا لہٰذا یہ کفر کی حالت میں چلا گیا, جہنم میں چلا گیا, ہمارا کام یہ نہیں. لیکن عقل سے ہم سوچیں تو یہ اچھا خاتمہ ہے کہ برا؟ برا خاتمہ ہے. اس لیے کہ گناہ کے کام میں, جس کام میں مرا تھا اسی کام میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا جس حالت میں مرا تھا. تو لہذا میرے دوستو, گناہ کو جلدی چھوڑ دینا چاہیے. اگر یہ بال ہمارے یہاں ڈھکا ہوا ہوا اور اس حالت میں ہمیں موت آ گئی خدا نخواستہ, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہونا کوئی عقل مندی کی بات ہے. کوئی عقل مند آدمی نہیں چاہے گا, کوئی عاشق رسول نہیں چاہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے میں محروم ہو جاؤں. لمبی مونچھ رکھنے والے کے لیے چار قسم کی سزا ہے, حدیث پاک میں آتا ہے. ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شفاعت نہیں ملے گی اسے. دوسری سزا یہ ملے گی کہ منکر نکیر قبر کے اندر بہت ہی غضبناک حالت میں آئیں گے. اور تیسری سزا یہ ملے گی کہ اللہ تعالیٰ اسے کلام رحمت شفقت سے کلام نہیں فرمائیں گے. اور چوتھا بھی عذاب ہے, سزا ہے. تین قسم کے گناہوں پر چار قسم کا عذاب ہے نا. ایک تو شفاعت نصیب نہیں ہوگی, ہاں چوتھا یہ ہے کہ میرے حوض کوثر پہ نہیں آئے. اب بتائیے کتنی سخت وعید ہے. ذرا سی اپنی نفس کی خواہش ہے کہ بھائی ہم بڑی بڑی مونچھوں میں اچھے لگ رہے ہیں, ذرا باوجاہت لگ رہے ہیں, باوقار لگ رہے ہیں, لیکن اللہ اور رسول کی نظر میں ہم اچھے نہیں. اب سوچے کہ ہم مخلوق کی نظر میں اچھے ہوں یہ ہمارے لیے اچھا ہے, یا اللہ کی نظر میں اچھا ہونا ہمارے لیے قیمتی ہے, خود ہی فیصلہ کر لیں. تو میرے عزیز اور دوستو, ایک تو ظاہری بیماریاں ہیں اور دوسری باطنی بیماریاں ہیں. تو بعض لوگ ظاہر پر تو قابو پا لیتے ہیں الحمدللہ, زیادہ تر حضرات سنت اور شریعت کے لبادے میں رہتے ہیں, لیکن بھائی باطن بھی بنانا چاہیے, باطن بھی بنانا چاہیے, اپنا دل دل بنانا چاہیے. دل تو عجب کی بات ہو رہی تھی نا کہ اپنے آپ کو نیک سمجھنا حرام ہے, اپنے کو پاک سمجھنا حرام ہے, اپنے کو کمتر سمجھنا چاہیے, ساری مخلوق سے کمتر سمجھنا چاہیے, حتیٰ کہ کافروں سے انجام کے اعتبار سے, ابھی نہیں انجام کے اعتبار سے کافروں سے بھی اپنے کو کمتر سمجھے. مسلمان تو دور کی بات ہے, مسلمان سے کمتر کیوں سمجھے؟ یہ سمجھے مثلا ہمارے اندر یہ عیب ہے عمومی طور پر کہ ہم کوئی نماز نہیں پڑھتا, ہم اس کو حقیر سمجھتے ہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں ہم اچھا سمجھ لیے اپنا, اب معلوم نہیں کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہے. کوئی ادا کوئی بات ایسی اس کو اللہ کو پسند ہو اس کی کہ جو اس کا خاتمہ اچھا ہو جائے, اور میری کوئی ایسا کام کوئی ایسا عمل اللہ کو ناپسند ہو جو خدا نہ خواستہ میرا خاتمہ خراب ہو جائے. ہو سکتا ہے یہ احتمال ہے کہ نہیں, یقین کرنا فرض نہیں ہے, احتمال قائم کرنا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے, یقین نہیں کرنا. بے نمازی بلا شبہ برا کام کر رہا ہے, گناہ کبیرہ کر رہا ہے, اور فاسقانہ کام کر رہا ہے, منافقانہ کام کر رہا ہے, لیکن ہم کو حق نہیں ہے اسے حقیر سمجھنے کا. اللہ جانتا ہے, اللہ مالک ہے, فیصلے کا اختیار اللہ کو ہے. دوسرے یہ کہ معلوم نہیں ہماری کل حالت کیا ہونے والی ہے. بعض لوگوں کو دیکھا اچھے خاصے نمازی, داڑھی رکھی ہوئی, اور شیطان نے ایسا گمراہ کیا کہ سب نماز بھی چھوٹ گئی, داڑیاں بھی مڑ گئیں, ٹخنے بھی ڈھک گئے, اور نظر کی حفاظت بھی جاتی رہی. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھتے. اور بعض لوگوں کو دیکھا کہ گناہ گار رہے ساری زندگی, آخر وقت میں معلوم نہیں خدا تعالیٰ نے ایسا فیصلہ کیا, ایسا جذب اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا. جذب کے واقعات یہاں بیان کیے جاتے رہتے ہیں. حضرت جگر مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ ہے, حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ہے. آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے, تلوار تنگی لے کے چل رہے تھے. راستے میں کسی نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو, تو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے جا رہا. کہا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو, تمہاری بہن بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں, وہیں سے پلٹ گئے غصے میں. پھر وہ ایک طویل قصہ ہوا اور مارا کوٹا سب, لیکن بہن نے صاف جواب دے دیا کہ چاہے تم ہمیں جان سے مار دو, ہم ایمان سے پھرنے والے نہیں ہیں. اچھا لاؤ سناؤ کیا تم پڑھے. اب جو قرآن سنا تو دنیا ہی بدل گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی شخصیت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یا اللہ عمرین میں سے کسی کو ایمان عطا فرما دے. عمرین, ایک حضرت عمر بن خطاب تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ایک عمر بن حشام تھا. یہ کون تھا عمر بن حشام؟ ابو جہل. ابو جہل کا نام عمر تھا اور ابن حشام تھا یہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مانگی ہوئی شخصیت, ان کے حصے میں ایمان آئے. جب قرآن پاک سنا تو دنیا بدل گئی, اور اسی حالت میں چلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اب صحابہ نے دیکھا تو فوراً گھبرا گئے کہ معلوم نہیں کس ارادے سے آ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی گھبرانے کی بات نہیں, اگر نیک ارادے سے آیا ہے تو خیر, ورنہ ہم اس کی گردن اڑا دیں گے. کہ جب حاضر خدمت ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا گریبان پکڑ کے ایسا جھٹکا دیا کہ گھٹنوں کے بل گر گئے. نبی کی طاقت کوئی سامنا کر سکتا ہے؟ پوچھا کس ارادے سے آئے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ اسلام لانے کے ارادے سے آیا. صحابہ نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا, اتنی گونج کے پوری مکہ کی وادی گونج گئی. اور انہی کے بارے میں فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام پر فرشتے آسمان پر خوشیاں منا رہے ہیں. اور یہی وہ صحابی تھے, یہی وہ محبوب خدا تھے, یہی وہ محبوب خدا تھے کہ جن کے ساتھ سب سے پہلی نماز حرم شریف میں پڑھی گئی. تو میرے عزیزوں اور دوستوں, یہ اللہ تعالیٰ کس طرح جذب فرما لیتے ہیں. ساری عمر دشمن رہے, اور جب وقت آ گیا, اللہ کی طرف سے پکار آ گئی, تو کیسے بدل گئے. اسی طرح جگر مراد آبادی تو ابھی چند سالوں پہلے کی بات ہے. شراب پیتے تھے, بہت زیادہ شراب پیتے تھے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو دیکھا ہوا ہے, فرمایا اتنا شراب پیتے تھے کہ دو آدمی کے سہارے سے مشاعرے میں آتے تھے. مگر شاعر ایسے غضب کے تھے, وہ پوری دنیا میں مشہور تھے وہ. اور جب ان کے اشعار, یہ اپنے اشعار پڑھتے تھے, سارے شعرا اپنی غزلیں جیب میں رکھ لیتے تھے, ایسے غضب کے شاعر تھے. مگر جب بھلائی کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جذب فرمایا. خواجہ صاحب خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ, حکیم الامت مجدد الملت, مولانا شاہ سولی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے, بہت ہی عاشق صادق تھے, بڑے اللہ والے تھے, اور اشعار بھی ان کے بڑے زبردست. تو دیکھا پوچھا ایک دن کہ فاجر صاحب آپ تو انگریزی دان ہیں, یہ ڈپٹی کلیکٹر تھے انگریز کے زمانے میں, خواجہ عزیز الحسن مزدور رحمت اللہ. تو پوچھا کہ آپ تو ڈپٹی کلیکٹر ہیں, انگریزی دان ہیں یہ, مگر آپ کے سر پہ میں دیکھتا ہوں گول ٹوپی ہے, لمبا کرتا ہے اور ٹکنا کھلا ہوا ہے, شان سے آپ تسبیح لے کے چلے جاتے ہیں, یہ آپ دولت آپ کو کہاں سے ملی, کیسے آپ کے اوپر یہ ستاری ہو گیا معاملہ؟ کہا بھائی میں تھانہ بھون جاتا ہوں, میرے شیخ ہیں حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا نام لیا. اچھا, پوچھا کہ بھائی کیا میں بھی وہاں خانقاہ آ سکتا ہوں؟ کہا کہ بھائی ہاں آ سکتے ہیں. کہا کہ مگر میں تو وہاں بھی شراب پیوں گا, مجھے تو شراب کی اتنی عادت ہے کہ میں اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا, کھانا کھائے بغیر رہ سکتا ہوں, شراب کے بغیر نہیں رہ سکتا. کہا کہ میں پوچھ کے بتاؤں گا. حکیم الامت کے پاس حاضر ہوئے, پوچھا کہ آل انڈیا شاعر جگر مراد آبادی حاضر ہونا چاہتے ہیں. حکیم الامت نے کہا ٹھیک ہے. کہا حضرت مگر وہ شرط لگا رہے ہیں کہ میں تو وہاں بھی پیوں گا. تو حکیم الامت نے کیا جواب فرمایا جس کو سن کر جگر صاحب رونے لگے؟ فرمایا کہ خانقاہ تو ایک امانت ہے میرے پاس, امت کی امانت ہے, یہاں تو پینے کی اجازت نہیں ہو سکتی. ہاں اشرف علی اپنا نام لیا کہ اشرف علی کا گھر حاضر ہے, وہاں وہ پی سکتے ہیں. اور کیا دلیل دی ہے؟ ہم تو حقیر سمجھتے ہیں نا گناہگاروں کو, ہم تو حقیر سمجھتے ہیں, ذرا کسی کو گناہ کرتے دیکھا بس وہ گر گیا ہماری نگاہوں سے. وہ کیا گر گیا ہماری نگاہوں سے؟ ہم گر گئے اللہ کی نگاہ میں. فرمایا کہ جو آدمی اپنے کو اچھا سمجھتا ہے اللہ کی نظر میں وہ حقیر ہو جاتا ہے, اور جو آدمی اپنی نظر میں حقیر ہوتا ہے اللہ کے دربار میں اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. اللہ والے یہ ہوتے ہیں, کسی کی داڑھی مونڈی دیکھ کے اس کو حقیر نہیں سمجھتے, کسی کو گناہ کرتے دیکھ کر اس کو حقیر نہیں سمجھتے. فرمایا کہ اشرف علی کا گھر حاضر ہے, وہاں وہ پی سکتے ہیں. اور دلیل کیا فرمائی؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کافر کو اپنے گھر مہمان رکھ سکتے ہیں تو اشرف علی ایک ادنا امتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہ ایک ادنا ایک گناہگار مسلمان کو کیوں اپنے گھر مہمان نہیں رکھ سکتا؟ اب خواجہ صاحب نے یہ جواب ان کو دے دیا کہ فرمایا, میرے شیخ نے فرمایا کہ اشرف علی کا گھر حاضر ہے, وہاں وہ پی سکتے. بہت روئے وہ, کہا کہ مجھ کو خبر نہیں تھی کہ اللہ والے گناہگاروں سے بھی محبت رکھتے ہیں, وہ بھی ایسے شرابی سے. بس فوراً ہی ارادہ کر لیا اور حاضر, دنیا بدل گئی, ایک جواب سے دنیا بدل گئی. تو کہتے ہیں نا کہ بارش کے قطرات میں کسی ایک قطرے میں خدا تعالیٰ حکم رکھ دیتے ہیں تو سیپ میں موتی بن جاتا ہے, بشرطے کہ سیپ کا منہ کھلا ہوا ہو. سیپ کا منہ کھلا ہوا ہو, قطرہ اس میں داخل ہوا اللہ کے حکم سے موتی بن گیا. اسی طرح اولیاء اللہ ہیں اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ کوئی ایک بات ایسی دل پہ پڑ گئی ہے, دنیا بدل گئی, دنیا بدل گئی. تو وہ پہنچ گئے خانقاہ اور جاتے ہی چار دعائیں کریں, جاتے ہی دنیا بدل چکی تھی, قدم پڑ چکے تھے راستے پہ, اب چلنا سالک کا کام ہے. کہ حضرت میرے لیے چار دعا کر دیجیے. اچھا کیا دعا کر دیں؟ عرض کیا کہ حضرت ایک دعا یہ کر دیجئے کہ شراب چھوڑ دو. اب دیکھو شراب کی عادی اتنے کہ شرط لگا رہے ہیں کہ وہاں جا کے پیوں گا, اب دنیا بدل گئی کہہ رہے ہیں حضرت دعا کر دیجئے شراب چھوڑ دو. پھر دوسری دعا یہ فرما دیجئے کہ میں داڑھی رکھ لوں, داڑھی رکھ لوں. دیکھو کیسی دعا ہے, شرابی آدمی کیسی دعا کرا رہا ہے. اور تیسری دعا یہ کر دیجئے کہ حج کراؤں. بنگلے کی دعائیں نہیں کرائیں, موٹر کی دعائیں نہیں کرائیں, اور بیوی بچوں کی دعائیں نہیں کرائیں, کیا دعا کرائی ہے؟ دنیا بدل گئی, جذب ہو گئے ہیں. اللہ یجتبی الیہ من یشاء, اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں جذب کر لیتے ہیں, اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا, انہیں کا انہیں کا ہوا جا رہا, دل کی دنیا بدل جاتی. تو تیسری دعا یہ فرما دیجئے کہ حج کراؤں, اور چوتھی دعا یہ کر دیجئے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے. اخلاص تھا کس درجے کا, آنسو بہ رہے تھے، کیسے حکیم الامت کے ہاتھ نہ اٹھے اور حکیم الامت مجدد زمانہ کے ہاتھ اٹھے، کیسے قبول نہ ہوتی دعا؟ اتنے بڑے اللہ والے کی دعا کیسے قبول نہ ہوتی؟ تو ماشاءاللہ سے شراب چھوڑ دی. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے پورا واقعہ بیان فرمایا، اس کا تجلیات جذب ایک کتاب ہے، اس میں بھائی دیکھو سو نہیں، آنکھیں بند نہ کرو، ان کو اٹھاؤ، آنکھیں کھول کے سنو یا ادھر آ جاؤ. اگر نیند پہ قابو جس کو نہ ہو، مجبوری ہوتی ہے، تھک جاتا ہے انسان، میں کسی کو برا نہیں کہتا، مجبوری ہے، لیکن بھائی سامنے نہ بیٹھے، اس سے میرا دل بند ہو جاتا ہے، مجھے پھر دل چاہتا ہے میں اٹھ کے بھاگ جاؤں، کیا فائدہ جب لوگ سو رہے ہوں. تو میرے عزیزوں اور دوستو، شراب جب چھوڑ دی تو چونکہ بڑے مشہور شخصیت تھے اور حکومتی سطح پر ان کی ایک قدر و قیمت تھی، بڑی ان کی عزت تھی، تو حکومت نے ڈاکٹروں کا بورڈ بٹھایا اور انہوں نے ان سے درخواست کی کہ آپ تھوڑی سی پی لیا کیجیے ورنہ آپ مر جائیں گے، آپ کا گزارا نہیں شراب کے بغیر. مگر میں سن لیا دوست، جب ایام بھلے آتے ہیں ہاتھ ملنے کی، وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں. جب انسان کو اللہ تعالیٰ بدلنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو کائنات کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی، اللہ کے مقابلے میں کون آ سکتا ہے. تو کہا کہ اگر پیتا رہوں گا تو کب تک جیتا رہوں گا؟ میرے شیخ رحمۃ اللہ نے کہا پیتا رہوں گا تو کب تک جیتا رہوں گا؟ ڈاکٹروں نے کہا کہ شاید 8-10 سال، کیونکہ شراب خور کی صحت اتنی خراب ہو جاتی ہے، پھیپڑے بھی خراب، سب چیز ختم ہو چکی ہوتی ہے، بس وہ چل رہا ہوتا ہے جب تک اس کی زندگی ہے. تو ڈاکٹروں نے کہا کہ شاید 8-10 سال جی لیں گے. تو فرمایا کہ جگر اللہ کی رحمت کے سائے میں اگر ابھی موت آتی ہے تو اس موت کو گلے لگانے کو تیار ہے، اب جگر شراب نہیں پیے گا، اللہ کے غضب کے سائے میں ایک سانس بھی نہیں جیے گا. سبحان، دل بدل گیا، لہذا شراب چھوڑ دی اور خوب زندہ رہے، خوب عمر پائی انہوں نے اور صحت میں رہے. شروع میں مشکل ہوتی ہے نشہ چھوڑنے والے کو، لیکن جو وہی بات کہ جس کو خدا بدلنے کا ارادہ کر دے، پھر کون سی طاقت ایسی ہے جو خدا کے ارادے کے خلاف. تو داڑھی بھی رکھ لی ماشاءاللہ، حج کو چلے گئے. سفر پہلے زمانے کا کئی مہینے کا ہوتا تھا، سمندری سفر ہوتا تھا، پانی کے جہاز. تو جب واپس آئے تو ماشاءاللہ ایک مٹھی داڑھی ہو چکی تھی. اور ایک دن آئینے میں اپنی داڑھی کو دیکھ رہے ہیں، آئینے میں اپنی داڑھی کو دیکھ رہے ہیں اور یہ شعر پڑھ رہے ہیں، سنا چلو دیکھ آئے تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا. شیشے میں دیکھ کے اپنی داڑھی کو، چلو دیکھ آئے تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا. کافر سے مطلب کافر نہیں، کفر نہیں، نافرمانی. یہ نافرمانی کی حالت میں پہلے تھا جگر، اب اسلام لے آیا، تسلیم کر لیا، اللہ کو مان، اللہ کے حکموں پر اب چلے گا. ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا، اور اسلام نام ہے تعلیم تسلیم کا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکات دینا، داڑھی رکھنا، سارے جو احکام شرعی ہیں اس پر عمل کرنا نام ہے اسلام. تو میرے دوستو عزیزو، داڑھی بھی رکھ لی، حج بھی کر کے آ گئے. اب میرے شیخ نے فرمایا کہ جب کلکتہ نے تانگا لیا تو تانگے والا انہی کا شعر پڑا، اس کو نہیں معلوم، کیونکہ داڑھی پہلے نہیں تھی ان کی، تو پہچانا ہی نہیں، اتنی بڑی ایک مٹھی داڑھی رکھ لی، پہچانا نہیں کہ یہ کوئی جگر صاحب ہی ہے. تو وہ انہی کا شعر پڑ رہا ہے، کیونکہ مشہور شاعر تھے تو شعر جو کہتے تھے وہ سب مشہور ہو جاتے تھے. اب یہ تانگے میں پیچھے بیٹھے ہیں اور تانگے والا جو ہے وہ آگے ان کا شعر پڑ رہا ہے، چلو دیکھا ہے تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا. آپ سن کے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ، یہ میرا شعر آپ نے کہاں پہنچا دیا. اب جو ہے جب حج سے واپس آ گئے تو فرمایا کہ بھائی تین دعائیں تو اللہ نے قبول بھی فرما لی ہیں، اس کا ظہور بھی فرما دیا، دکھلا دیا مجھے کہ شراب بھی چھوٹ گئی الحمدللہ، داڑھی بھی رکھ لی الحمدللہ، حج بھی ہو گیا الحمدللہ، امید ہے کہ چوتھی دعا بھی اللہ قبول فرمائے، خاتمہ ایمان. کیوں نہ کریں گے خاتمہ. ارے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے کے کیا کریں گے، کیا کریں گے اللہ تمہیں عذاب دے. اللہ تو چاہتے ہی نہیں کہ تم جہنم میں جاؤ، اللہ نے جہنم ڈرانے کے لیے بنائی ہے، جلانے کے لیے نہیں بنائی ہے. اب تم خود ہی اگر جلنے کی طرف جانا چاہتے ہو تو پھر کیا کر. تو میرے عزیزو اس طرح سے خدا تعالیٰ کھینچ لیتے ہیں اور دنیا بدل دیتے ہیں. تو بات ہو رہی تھی عجب کی, اپنی خوبیوں پہ نظر رکھنا, اپنے آپ کو نیک سمجھنا, اپنے کو پاک سمجھنا حرام ہے. تو یہ باطنی بیماری ہے اور روحانی امراض کے جگہ جگہ بورڈ لگے ہوتے ہیں روحانی علاج بند, یہ تو کوئی اور ہی دھندا شروع ہو گیا عملیات کا. اصل روحانی امراض یہ ہیں, تکبر کا مرض ہے, اپنے کو بڑا سمجھنا. اور تکبر کی کیا تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے, الکبر بطر الحق وغمت الناس. کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا جنت میں داخل نہیں ہوگا, جنت میں داخل نہیں ہوگا رائی برابر تکبر ہوگا. کیا مطلب ہے کہ جب تک جہنم میں پٹائی نہ ہوگی دھلائی نہ ہوگی, مومن کے لیے جہنم میں دھلائی ہوتی ہے صفائی ہوتی ہے مومن کے لیے, کیونکہ کلمے والا ہے نا, تو ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور داخل کیا جائے گا اس کلمے کی برکت سے, لیکن اس کی دھلائی ہوگی, کیونکہ جنت میں پاک لوگ جا سکتے ہیں, گندے فاسق غلیظ لوگ نہیں جا سکتے, پاک لوگوں کی جگہ ہے. تو پہلے پٹائی اور صفائی ہوگی جہنم میں, پھر کہیں گے جاؤ جنت میں, کیونکہ تم کلمے والے ہو, تم ہمارے ہو, لیکن ہماری نافرمانی کر کے آئے ہو, یہاں پاک صاف ہو جاؤ. اب کون آدمی ہے بھائی جو یہ چاہتا ہے کہ ہم وہاں جا کے پٹائی ہو کے جنت میں جائیں, یہاں پاک صاف ہونا اچھا نہیں, یہیں سے پاک صاف ہو کے جائیں یہ اچھا ہے, یا وہاں جا کے پٹائی ہو ہماری؟ نعوذ باللہ تعالیٰ نے دل. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو دخول اول ہی جنت میں نصیب فرمائے. تو اس لیے یہ تکبر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. ایک روایت یہ ہے اور ایک میں یہ ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا, یعنی کہ پہلے اپنی سزا بھگتے گا پھر جائے گا اگر ایمان والا ہوگا, اور کافر ہوگا تو وہ تو کبھی جہنم سے نکلے گئی تم فیہا خالدون. تو پھر کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنے, اچھا جوتا پہنے. مراد یہ کہ ان کی نظر میں یہ تھا کہ شاید یہ اچھے کپڑے نہیں, پھٹے پرانے کپڑوں میں رہنا چاہیے, اچھے کپڑے میں رہنا تکبر ہے. تو قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ نے فرمایا الکبر بطر الحق وغمت الناس. تکبر کیا ہے؟ بطر الحق, حق کا انکار کرنا. اگر کسی سے کہا کہ صاحب آپ داڑھی رکھ لیجئے, ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے, لائیے دلیل لائیے, نہیں نہیں آپ صحیح نہیں کہ بس ہم یوں ہی ٹھیک. حق کا انکار کرنا. اسی طرح ٹخنے ڈھانک لیجئے جناب, ٹخنے کھول لیجئے. ٹخنے ڈھانکنا تو عورتوں کے لیے واجب ہے, ٹخنے کھول لیجئے. نہیں نہیں کہاں لکھا ہے, اور نہیں وہ یوں ہے وہ ہے. جس کے دل میں تکبر ہو اس کے لیے منع ہے, جس کے دل میں تکبر نہیں ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ کہاں لکھا ہے بھائی؟ کہیں پہ بھی نہیں لکھا. صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بری فرمایا تھا کہ ان کے اندر تکبر نہیں ہے, وہ وحی الہی سے فرمایا تھا. ہمارے پاس کوئی وحی آتی ہے؟ تو صدیق اکبر کو وحی کے ذریعے آپ نے تکبر سے بری فرمایا, اس کے باوجود اپنے ٹخنے کھول کے رکھتے تھے. اور جب آخر زمانے میں عموماً بدن بوجھ بڑھ جاتا ہے, بدن بھاری ہو جاتا ہے, پیٹ نکل آتا ہے, تو آپ کا اظہار نیچے کھسک جاتا تھا, تب بھی آپ اس کو بار بار دیکھتے رہتے تھے اور اوپر کرتے رہتے. وہ حضرات ایسے نہیں تھے کہ بشارت مل گئے بس اب چھٹی, اب جو چاہے کرو. اصحاب بدر کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بشارت دی کہ تم سب کی اللہ تعالیٰ نے مغفرت کر دیا, تم جو چاہے کرو. تو کیا انہوں نے پھر سارے کام شروع کر دیا؟ وہ اور زیادہ ڈرنے لگے, اور زیادہ ڈرنے لگے. یہ ہوتی ہے محبت کی بات, یہ ہوتی ہے عشق کی بات, یہ ہوتی ہے خدا تعالیٰ کی عظمت کی بات, یہ ہوتی ہے خدا تعالیٰ کی معرفت کی بات. تو میرے دوستوں اور عزیزوں, یہ حق کا انکار نمبر ایک, اور نمبر دو غم تو الناس, لوگوں کو حقیر سمجھنا. کسی کو گناہ میں مبتلا دیکھا اس کو حقیر سمجھنے لگ گئے, تو میرے دوستو کام نہیں بنے گا ہمارا, تکبر کے ساتھ ہمارا کام نہیں بنے گا, بلکہ اپنے کو مٹانے سے کام بنے گا. من تواضع للہ رفعہ اللہ. حدیث پاک میں ہے کہ جس نے اللہ کے لیے تواضع اختیار کی, دیکھو ایک ایک لفظ بلاغت میں ہوتا ہے, قرآن پاک کا ہو حدیث پاک کا ہو, کہ فرمایا کہ من تواضع للہ, اللہ کے لیے جو تواضع اختیار کرے. اس لیے تواضع نہیں کہ جھک کر ملتے ہیں صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں, بہت ہی ملنسار آدمی ہیں, لوگ کہیں گے بھائی یہ بڑے تواضع والے ہیں, یہ بھی تکبر ہے, یہ غیر اللہ ہے, شرک ہے اللہ کے ساتھ. من تواضع کے ساتھ للہ کی شرط ہے کہ اللہ کے واسطے جو تواضع اختیار کرے. اذلت علی المؤمنین بنے, اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ تواضع کے ساتھ رہے, ملنساری کے ساتھ رہے, نرمی کے ساتھ رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نرمی سے محروم رہا وہ سب بھلائیوں سے محروم رہا. تو میرے دوست عزیزو, خطرناک بیماری ہے کہ نہیں؟ یہی وہ بیماری ہے جس کو شیطان نے مردود کرایا, ہزاروں سال عبادت کے باوجود شیطان کو مردود کرایا اسی تکبر کی وجہ سے. انا خیر منہ کا نعرہ لگایا کہ میں تو آدم یہ مٹی کے ہیں اور میں آگ سے ہوں, آگ کا کرہ اوپر ہوتا ہے, مٹی کا کرہ نیچے ہوتا ہے, میں ان سے افضل ہوں, انا خیر منہ. اپنے کو بڑا سمجھا, ان کو حقیر جانا, اس چیز نے اس کو مردود کرا دیا, ہزاروں سال عبادت اس کے کام نہ آئی. تو میرے دوستو عزیزو, نفس عبادت سے نہیں مٹتا. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا, یاد رکھو نفس عبادت سے نہیں مٹتا, بلکہ بعض اوقات عبادت سے اور انسان متکبر ہو جاتا ہے, اپنے کو کچھ سمجھنے لگتا ہے کہ ہم بڑے عبادت گزار, بس الگ ہو گیا. جس نے یہ سمجھا کہ میں بہت عبادت گزار ہوں, میرے اتنے عمرے ہیں, میری اتنے نفلے ہیں, میرے اتنے حج ہیں, یہ شخص تباہ ہو گیا, ہلاک ہو گیا. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک جملے میں اپنے دو حج کا ثواب ضائع کر دیا. ایک جملے میں مہمان آیا گھر میں اور ملازم کو کہا کہ دیکھو دوسرے حج میں جو میں سرائی لایا تھا نا, اس میں سے مہمان کو زمزم پلاؤں. یہ ظاہر کر دیا کہ میں نے دو حج کیے ہوئے ہیں, یہ حاجی صاحب نہیں پاجی صاحب ہو گئے, پاجی. اپنے حج کو ایک جملے میں ضائع کر دیا, اتنا پیسہ خرچ کیا, اتنی مشقت کی, اور تو ایک جملے کے اندر حج کو ضائع. تو یہ باتیں کون سکھاتا ہے؟ اولیاء اللہ سکھاتے ہیں, ان کے صحبتوں میں رہ کر یہ ان چیزوں کا علاج ہوتا ہے. تو میرے دوستو, عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک بیماریاں ظاہری ہوتی ہیں اور ایک باطنی ہوتی ہیں. جس طرح ظاہر کو ٹھیک کرنا ضروری ہے, اسی طرح باطن کو ٹھیک کرنا بھی از حد ضروری ہے. دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں. کوئی آدمی کہے کہ مجھے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہے کہ میں جان بھی دینے کو تیار ہوں, لیکن چہرے پر ایک مٹھی داڑھی نہیں ہے, نبی جیسی داڑھی رکھنے پر اس کو شرم آتی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو عقل سلیم عطا فرمائے. ہم تو گرد سے دعا کرتے ہیں, حقیر نہیں سمجھتے کسی کو, حقیر سمجھنا حرام ہے, لیکن ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم جیسے ایسے مسلمانوں کو اللہ عقل سلیم عطا فرمائے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کوئی انسان یا کوئی آدمی کسی کو اپنے محبوب کو بری شکل میں دیکھنا پسند کرتا ہے, بری شکل میں دیکھنا پسند کرتا ہے اپنے دوست کو, اپنے محبوب کو. تو اگر داڑھی رکھ لینے میں شکل بری معلوم ہوتی, نعوذ باللہ, تو اللہ تعالیٰ اپنی سب سے محبوب ہستی کو حکم نہ دیتے کہ تم داڑھی رکھو. تمام انبیاء کے داڑھی, یہ تو ماحول ہمارا ایسا ہو گیا ہے. اور اس پر ظلم, ماحول کے ساتھ ساتھ ظلم یہ ہوا کہ پہلے ٹی وی آیا, پھر اس کے بعد یہ وی سی آر آ گیا, پھر اس کے بعد یہ کیبل آ گیا, اب یہ ہاتھوں کے اندر گندگی آ گئی اسمارٹ فون کی. تو غیروں کی چیزیں دیکھ دیکھ کے ہم بالکل کہیں اور ہی چل پڑے, کہیں اور ہی چلے گئے, کسی اور ہی راستے پر چلے گئے. لیکن خدا تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو قیامت تک کے لیے ایک سلسلہ جاری کر دیا کہ اب نبی تو کوئی آئے گا نہیں, نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی کسی قسم کا آنے والا ہے ہی نہیں. آپ خاتم النبیین ہیں, لیکن اولیاء اللہ کا سلسلہ اللہ نے قائم رکھا ہے. یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ ہدایت کے دروازے اللہ نے کھول رکھے, رحمت کے دروازے اللہ نے کھول رکھے, اور وہ نور اور وہ خوشبو جو سینہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم تھی, آج بھی اولیاء اللہ کے سینوں میں مہک رہی ہے. اب ہمارا فرض ہے کہ ہم ایسے اللہ والوں کو ڈھونڈیں, تلاش کریں اور ان سے فائدہ اٹھائیں, سچے اللہ والوں سے. تو میرے عزیزو دوستو, آج یہ نعت شریف میں شروع کرنے والا تھا, یہ سب تمہید اللہ تعالیٰ نے بیان کروا دی. تو میں یہ اس لیے کہنے کا ارادہ یہ تھا کہ میں نعت شریف پڑھ رہا ہوں تاکہ ہمارے بعضے جو بھائی بدگمانی رکھتے ہیں ہم سے کہ ہم عاشق رسول نہیں ہیں, تو میں نے بتا دیا کہ الحمدللہ ہمارے مشائخ نے درود شریف پر اتنا زور دیا. دعا سے پہلے دعا کے بعد درود شریف پڑھنے کا اہتمام فرمایا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں, اپنی دعاؤں سے پہلے اور اپنی دعاؤں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج دیا کرو, ورنہ تمہاری دعا معلق رہ جائے گی, آسمان تک جائے گی. اب بتائیے ایک سے زیادہ اور کیا بات ہے. ہمارا عقیدہ ہے, شرط توحید کامل یہی ہے, آپ کا عشق ہو قلب و جان ہے. گر نسلی والا ہو زبان پر کیا اثر ہوگا آہو فوا میں. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کا شعر, درود شریف ہی نے پڑھا تمہاری آہوں میں کیا اثر ہوگا, جس کے ذریعے سے تم نے دین سیکھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آج ہم مسلمان ہیں. بتاؤ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مبعوث نہ فرماتے, آج ہم, میرے شیخ فرماتے ہیں, آج ہم کالک پرشاد ہوتے, رام چندر ہوتے, اور معلوم نہیں کیا کیا ہوتے. تو آج صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجنا, بھیجنے والا بہت ہی ظالم ہے, بہت ظالم ہے, اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے. آپ کی محبت کا حق ہے, درود شریف پڑھ کر بھی احسان مت جتلانا, بلکہ آپ کا حق ادا نہ کرنے کا عاجزی رکھنا کہ ہم آپ کا حق کیسے ادا کر سکتے. اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں درود شریف میں, ہم براہ راست درود شریف نہیں کروایا, اللہ سے درخواست کرتے ہیں, اللہم صلی علی, اے اللہ آپ بھیجئے, کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کے محبوب پر ہم درود بھیجیں, صلوات و سلام بھیجیں. اللہ سے درخواست کرتے ہیں, اور ہر درود شریف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں, 10 درجہ بلند ہوتا ہے, اور 10 گناہ معاف ہوتے ہیں. اور بہت فضائل ہیں درود شریف کے, مصیبتوں سے آفتوں سے نجات کے لیے درود شریف ہے. درود شریف کی کثرت بتحمل کرنا چاہیے, اپنے شیخ و مرشد سے اجازت لیں. بہرحال تو میں نے اس لیے نعت شریف کا انتخاب کیا کہ تاکہ ہمارے بازے ایسے بھائی جو ہم سے کوئی بدگمانی رکھتے ہوں تو ان کو یہ معلوم ہو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق رکھتے ہیں, دعویٰ نہیں کرتے ہیں, عشق رکھتے ہیں, اور ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کے بغیر ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا, اور آپ پر ایمان لائے بغیر ایمان ہی قبول نہیں, کافر ہے وہ آدمی. تو ہم نعت شریف بھی پڑھتے ہیں, ہم درود شریف بھی پڑھتے ہیں, ہم آپ کا ذکر مبارک بھی کرتے ہیں. ہمارے حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ, جن پر بہت سے بے وقوف لوگوں نے کفر کے بھی فتوے لگا دیے, اور وہابی کے بھی فتوے لگا دیے, اور بہت کچھ کہہ دیا, انہوں نے ہی ایک کتاب لکھی ہے نشر الطیب, اس کا نام ہے نشر الطیب, یعنی خوشبو کا پھیلنا. نام بھی دیکھو کیسا پیارا ہے, خوشبو کا پھیلنا, نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے حبیب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں خوشبو کا پھیلنا. اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس زمانے میں حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے لکھنا شروع کیا, کبھی لکھتے تھے کبھی نہیں لکھتے تھے, طبیعت میں انشراح ہوتا ہے, ہماری طرح نہیں کہ بھائی اب بیان کو آگے اب تو کچھ بیان کرنا ہی پڑے گا, مگر یہ حضرات بڑے دل کے مالک تھے, بڑے صاحب نسبت ہوتے تھے, یہ نہیں دیکھتے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے, یہ پہلے اللہ پر نظر کرتے ہیں, اللہ کی مرضی کیا ہے, انشراح ہے قلب میں تو بیان ہوا, نہیں تو نہیں ہوا. تو جس دن لکھتے تھے اس زمانے میں ہندوستان میں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی تھی, تو متواتر یہ خبریں آپ تک پہنچی کہ جس دن آپ لکھتے تھے کتاب اس دن کوئی موت واقع نہیں ہوتی تھی, اور جس دن رہ جاتی تھی لکھنا اس دن اموات ہوتی تھی. جب متواتر یہ روایت حکیم الامت کو پہنچی تو آپ نے اسے روزانہ لکھنا شروع کر دیا, یہ کتاب نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ ہم روزانہ وہاں اپنے اجرا میں جب یہ مجلس ہوتی ہے ہماری, اس میں ہم روزانہ 5 منٹ پڑھتے ہیں, اس کو اس کی برکات ہیں, پڑھنے کی بھی برکات ہیں. تو جب یہ مسلسل روایت پہنچی اور آپ نے روزانہ اس کو لکھنا شروع کیا, اور یہ پوری کی پوری کتاب مدلل ہے, بالکل سند یافتہ ہے, یہ نہیں کہ ادھر ادھر سے جمع کر لی سنی سنائی, مستند یافتہ ہے. تو فرمایا کہ پھر اموات ہونا بند ہو گئی, یہاں تک کہ طاعون کی وبا بھی ختم ہو گئی, ایسی برکات اس کے تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک تھے. بس فرق وہی ہے ہم میں اور بعض لوگوں میں, جو میں نے بتلا دیا کہ کہ ہم ہر کام کو اللہ اور رسول کا طریقہ دیکھ کر اور صحابہ کرام کا طریقہ دیکھ کر کرتے ہیں، ان کے علاوہ کسی کا طریقہ دیکھ کر ہم اس راستے کو مقبول نہیں سمجھتے، صحیح نہیں سمجھتے. لہذا ہماری استدعا یہی ہے، ہم بھی یہی کوشش کریں اور آپ بھی کوشش کریں، اور دل بھی اس کو تسلیم کرتا ہے نا کہ اللہ اور رسول کا طریقہ اور صحابہ کا طریقہ، دوسرا کوئی طریقہ نہیں ہونا چاہیے. بس ہم یہی کہتے ہیں کہ جو طریقہ آپ کو اللہ اور رسول یعنی قرآن و حدیث سے مل جائے اور صحابہ کے عمل سے مل جائے اس پہ آپ عمل کر لیں، اور جو طریقہ آپ کو دوسرے طریقوں سے ملے اس پہ آپ مت عمل کریں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فرقہ نجات پانے والا ہے وہ کیا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ ما انا علیہ کے جس پر میں ہوں، بلکہ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، میرے اصحاب پر، میرے اصحاب کا جو عمل ہے اس پر جو قائم رہیں گے. تو میرے عزیز اور دوستو، یہ نعت شریف ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ اول، حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ صاحب نسبت تھے، بلکہ اس زمانے میں سب سے بڑے صاحب نسبت بزرگ یہی کہلاتے تھے. ان کے خادم خاص اور خلیفہ مجاز بیت جناب کامل صاحب چائلی الہ آبادی کے اشعار ہیں یہ نعت شریف. اور یہ نعت شریف، یہ جو کتاب میرے ہاتھ میں ہے، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم القدر دعا، جو مشہور دعا ہے نا شب قدر کی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اس پر حضرت کا یہ واعظ ہوا تھا ہمارے حضرت کا، اس مجلس میں انہوں نے یہ اشعار اپنی نعت شریف کے پڑھے تھے، وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. اب یہ تشریح کا موقع نہیں ہے، ورنہ میں اس کی آپ کو زبردست تشریح بھی حضرت نے فرمائی ہے، اور یہ کتاب یہاں ہم تقسیم کر چکے ہیں. اگر ہو سکا تو انشاءاللہ اگلے جمعے ہم یہ لے آئیں گے، تھوڑی سی جن حضرات کے پاس نہ ہو ان کو دے دیں گے. مدینے کی زمین عرش پری معلوم ہوتی ہے، مدینے کی زمین عرش بری معلوم ہوتی ہے، تجلی گاہ رب العالمین معلوم ہوتی ہے، تجلی گاہ رب العالمین معلوم ہوتی ہے، مدینے کی زمین عرش بری معلوم ہوتی ہے، تجلی گاہ رب العالمین معلوم ہوتی ہے. سحر جو پرتا وے روئے مبین معلوم ہوتی ہے، روئے مبین اللہ تعالیٰ کے تجلیات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو بیان کیا ہے. سحر سحر جو پرتا وے روئے مبین معلوم ہوتی ہے، تو رنگی شام زلف عنبری معلوم ہوتی ہے. یعنی سحر کے اندر ایسا معلوم ہو رہا جب سحر طلوع ہوتی ہے تو کتنا پر نور منظر ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا پر نور تھا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ہے. صحابہ فرماتے ہیں کہ قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک میں ہم کو سورج اور چاند چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایسا پرنور چہرہ تھا آپ کا. سحر جو پرتا وے روئے مبین معلوم ہوتی ہے، تو رنگی شام زلف عنبری معلوم ہوتی ہے، آپ کے منہ مبارک بال مبارک کو بیان کیا ہے. سحر جو پرتا وے روئے مبین معلوم ہوتی ہے، تو رنگی شام زلف عنبری معلوم ہوتی ہے، ہر ایک شے پر یہاں کی کیوں نہ قربان جان ہو میری. دیکھو محبوب کی گلی بھی محبوب ہوتی ہے کہ نہیں، محبوب کا گھر بھی محبوب ہوتا ہے، محبوب کے متعلقات بھی محبوب ہوتے ہیں، ورنہ عشق کامل نہیں ہے. یہ ہے عشق اللہ والوں کا، ہمارے مشائخ کا ماشاءاللہ. ہر ایک شے پر یہاں کی کیوں نہ قربان جان ہو میری، دو عالم سے کہیں زیادہ حسین معلوم ہوتی ہے. جو یہ جو آدمی ان منظر مناظر کا گرویدہ ہو جائے پھر سارے عالم میں کوئی منظر اس کو بھائے گا نہیں. گنبد خضرا پہ نظر ٹک جائے پھر کوئی اور چیز بھلی نہیں معلوم ہوتی. اگر عشق صادق ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, ہر ایک شے پر یہاں کی کیوں نہ قربان جان ہو میری. مولانا یہ شعر سنیے, ہر ایک شے پر یہاں کی کیوں نہ قربان جان ہو میری, تو عالم سے کہیں زیادہ ہنسی معلوم ہوتی ہے. زمین نور مجسم سے جو وابستہ ہے کعبے سے, یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک جس زمین پر رکھا ہوا ہے جسد اطہر. زمین نور مجسم سے جو وابستہ ہے کعبے سے, فضیلت میں زیادہ وہ کہیں معلوم ہوتی ہے. اب سنیے ہمارے حضرت نے اس کی تشریح فرمائی, میں مختصراً بتا رہا ہوں, یہ پوری تشریح ہے لیکن میں آپ کو مختصراً بتا رہا ہوں کہ حضرت نے فرمایا کہ مدینہ شریف کی زمین کے جتنے ٹکڑے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک رکھا ہوا ہے وہ کعبے سے بھی افضل ہے. یہ علماء کا اتفاق ہے اس پہ, کعبے سے بھی افضل ہے اور کعبہ ہی سے نہیں عرش اعظم سے بھی افضل ہے. کیوں؟ کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ ہو, اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر, اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے. لہذا مدینہ شریف جب حاضری ہو تو یہ مراقبہ کرو کہ آج ہم اس زمین پر ہیں اور اس زمین کے متصل اور قریب ہیں جو کعبہ شریف اور عرش اعظم سے افضل ہے. مدینہ پاک کی زمین کے جس ٹکڑے پر آپ کا جسد اطہر رکھا ہوا ہے کائنات میں اس کا کوئی مثل نہیں ہے, لہذا وہاں حاضری بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. لیکن ایک نصیحت بھی فرمائی کہ وہاں قرضے لے کر مت جاؤ, سنت پر عمل کرو تو انشاءاللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا نور اور نور نبوت کو آپ خود اپنے قلب میں محسوس کریں. اصل کام ہے سنت کی اتباع. داڑھی مونڈی ہوئی ہے اور نعرے عشق رسول کے ہیں, بتائیے کیسا ظلم ہے یہ, کیسا ظلم ہے. چلو بھائی تم سے داڑھی نہیں رکھی جاتی تم عشق رسول کا نعرہ تو مت لگاؤ, کمزوری ہے ابھی ایمان میں, عشق میں کمزوری ہے, نعرے تو مت دعوے تو مت کرو کم سے کم کہ ہم بڑے عاشق رسول ہیں. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ صحابہ نے کبھی جلوس نکالا؟ صحابہ سے بڑا کوئی عاشق ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ جانے دینے کو تیار تھے, ایک اشارے پر جان دینے کو تیار تھے. ہم تو بہت دور ہیں, بہت ہی دور ہیں, بہت کمزور ایمان ہیں. لیکن آپ سے زیادہ, صحابہ سے زیادہ کون عاشق ہوگا؟ تو اتباع سنت ہو تو پھر تو بات ہے. لیکن داڑھی بھی نہیں ہے, ٹخنے بھی ڈکے ہوئے ہیں, وضع قطع بھی غیر مسلموں جیسی بنا رکھی ہے اور جلوس نکالنے, صحابہ نے کبھی جلوس نہیں نکالے. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صدقے سے دعائیں کی ہیں, فرمایا کہ تمہارے جد ہیں یہ, تمہارے آبا ہیں یہ, ان کے صدقے سے دعا کیا کرو. کہ انہوں نے, ان کی دعا کا یہ اثر تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت. انہوں نے دعا فرمائی تھی جب خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تو دعا فرمائی, بہت ساری دعائیں فرمائی, ان میں ایک یہ بھی تھی کہ اللہ اس زمین پر اپنا کوئی رسول بھیجیے جو آپ کے کتاب کی تعلیم دے, حکمت کی تعلیم دے, تزکیہ کرے لوگوں کا اور قرآن پاک کی تعلیم بھی دے اور مسائل بھی بتلائے. پوری دعائیں جو علم عمل کتاب اور حکمت وہ یزکیہم. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کوئی ڈے منایا؟ ڈے یا آپ کی وفات اس تاریخ کو ہوئی تھی یا آپ کی پیدائش اس تاریخ کو ہوئی تھی؟ پہلا عمل تو یہ دیکھ لو. پھر ہم کیوں ڈے مناتے ہیں بھائی, کیوں ہم دن مناتے ہیں؟ یہیں سے خلاف ہو گیا کام. پھر چلو بھائی, صحابہ نے کبھی ڈے منایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر کئی دن تک صحابہ کے ہوش ٹھکانے نہیں آئے تھے, اتنا غم تھا, اتنا صدمہ تھا, ایسا عشق تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن کبھی صحابہ نے, کسی صحابی سے ثابت نہیں کہ ان کا دن منایا. حلوے بانٹے ہوں, دیگیں چڑھائی ہوں, گھروں پر بتیاں لگائی ہوں. چلو اس وقت بجلی نہیں تھی, بتیاں نہیں تھیں تو چراغ تو جل سکتے تھے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے مالدار تھے, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے مالدار تھے, چراغ نہیں جلا سکتے تھے اس خوشی میں آپ کی پیدائش میں؟ اور ان سے تو کوئی ایسا کام ثابت نہیں, دیگیں چڑھانا, جلوس نکالنا, نعرے لگانا. وہ کام کے بندے تھے, عمل کے بندے تھے, اتباع رسول کے بندے تھے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسرا کے دربار میں کھانا کھا رہے ہیں, لقمہ گر کے نیچے گر گیا چھوٹ کر, اس کو صاف کر کے کھانے کا ارادہ کیا, کسی نے مشورہ دیا کہ آپ کسرا کے دربار میں یہ کام نہ کریں اس لیے کہ یہ سمجھیں گے کہ مسلمان سات پشتوں کے فقیر ہیں بھوکے ہیں. تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ ہمارے لیے وہ جواب کافی ہے. اگر عشق ہے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ جملہ کافی ہے. فرمایا اترکو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہا اولائی الحمقا، کیا میں ان احمقوں کی وجہ سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر دوں گا؟ یہ جواب دیا. اور ہمارا کیا حال ہے کہ ہمیں داڑیاں رکھنے پہ شرم آ رہی ہے، ہمیں ٹخنے کھولنے پہ شرم آ رہی ہے، شرعی پردہ کرنے پہ شرم آ رہی ہے، برقع اوڑھنے پہ ہماری ماؤں بیٹیوں کو جھجک ہو رہی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے؟ ارے لوگ یہی کہیں گے کہ بڑی حیا والی ہے، بڑی عزت والی ہے. رشتے ڈھونڈیں گے کہ بھائی ہمیں کوئی پاکیزہ رشتہ بتا دو، کوئی دیندار عورت بتا دو، یہ بے پردہ عورتیں تو کسی کی نہیں ہیں. اس کے بھی جا کے منہ لگ رہی ہیں، اس کے بھی جا کے منہ لگ رہی ہیں، نوکریاں بھی کر رہی ہیں، گھر سے جا رہی ہیں، معلوم نہیں کہاں کہاں جا رہی ہیں. عشق مجازی کے دفتر کھلے ہوئے ہیں، سڑکیں کھلی ہوئی ہیں عشق مجازی کے لیے. تو ہمیں تو کوئی وفادار عورت دے دو، جو پردے دار ہوگی وہی وفادار ہوگی، یاد رکھنا. ورنہ وہ اپنے سراپا کو دوسروں کو بھی دکھاتی پھرتی ہے کہ ہم اپنے شوہر کے تو ہیں لیکن تمہارے بھی کچھ ہیں، ذرا تم بھی ہمیں دیکھ لو. نعوذ باللہ تعالیٰ من ذلک. آج ہمیں شرم آتی ہے. اور صحابہ کا یہ مقام تھا کہ عمل کے بندے تھے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آخر عمر میں نابینا ہو گئے تھے، لیکن اپنے ساتھی کو فرمایا، مجھے صحابی کا نام یاد نہیں رہا، یا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یا کوئی اور صحابی، نہ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو عمرے پر تشریف لے جا رہے تھے، حاضر ہو رہے تھے، تو راستے میں جگہ جگہ جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا وہاں قیام فرماتے، جہاں زہر کی نماز ادا فرمائی تھی وہاں زہر کی نماز ادا فرماتے. حتیٰ کہ انہوں نے کہا کہ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اشارے سے بتلایا کہ دیکھو اس طرف کوئی پتھر ہے. انہوں نے کہا بڑا پتھر ہے، تو وہاں مجھے لے چلو. وہاں لے گئے، اب جاؤ. اور وہاں بیٹھ کر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ادا اپنائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ بیٹھ کر استنجا فرمایا تھا. مجھے استنجے کی حاجت نہیں تھی، لیکن صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل میں یہاں بیٹھا. ایسے عاشق، یہ ہوتا ہے عاشق رسول، یا یہ ہوتا ہے جو داڑھی منڈاتا ہے یا چھوٹی کٹی کٹ پرکٹی بناتا ہے؟ یہ ہے عاشق رسول کہ جو ٹخنے ڈھاکتا ہے، جس کو آپ نے صریحاً منع فرمایا ہے. تو بھائی اگر عمل میں کمزور ہیں تو کم سے کم دعوت تو نہیں کر، دعوت تو نہیں کرنا چاہیے کہ ہم عاشق رسول. اور اگر عمل میں کمزور ہیں تو کم از کم ان کاموں کو تو نہ کرو جس کو بدعت اور گمراہی بتایا گیا ہے. دیگیں تو نہ پکاؤ، حلوے تو نہ بانٹو. یہودیوں، یہ ہندوؤں کی طرح دیوالی جو مناتے ہیں، یہ ہمیں سکھا دیا مسلمانوں کہ تم اپنے گھروں پر یہ بتیاں لٹکا دو. یہ ہندو کرتے ہیں یہ کام، چھوٹی چھوٹی بتیاں. پہلے وہ چراغ جلاتے تھے، اب چونکہ وہ ہوا سے بجھ جاتے ہیں، بار بار جلانا پڑتا ہے، جدید زمانہ ہے. تو انہوں نے بھی اپنے مذہب میں جدت کر دی. مذہب کیا ہے؟ جہالت ہے. تو انہوں نے بتیاں لگانا شروع کر دی. یہ یہودیوں، یہ ہندوؤں کی نقل ہے. ہمارے بےچارے بھولے بھالے جاہل لوگ جو ہے وہ اس میں مبتلا ہوئے، گھروں میں بتیاں لگا رہے ہیں. یہ عقیدہ رکھ رہے ہیں کہ یہاں جس طرح دیوالی مناتے ہیں ہندو، ان کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ ان کی دیوی آتی ہے اور ان کے یہاں مال لاتی ہے، خزانے لاتی ہے، دولت آئے گی اس سے. ان کا یہ عقیدہ ہے. نعوذ باللہ تعالی من ذلک. ہم نہ، ہمارے بولے والے جاہل لوگوں کا یہی عقیدہ ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائیں. نعوذ باللہ تعالی من ذلک. حاضر و ناظر کا عقیدہ رکھنا کفر ہے، شرک ہے. مگر افسوس ہے کہ ہم آنکھیں نہیں کھولتے. اور تو اور کعبۃ اللہ کی شبیہ بنا دی، گنبد خضرا کی شبیہ بنا دی، اس کا طواف ہو رہا ہے، اس کو چوم رہے ہیں. سب علماء نے مسائل لکھے ہوئے ہیں، یہ سب بدعت اور گمراہی اور شرک کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے. اور کھانے وانے یہ سب بانٹنا، یہ سب تقسیم، کوئی تو بتائے کہ ہمیں فلاں کتاب میں صحابی کی یہ عمل ثابت ہے؟ کوئی بھی نہیں. بس ہم یہ کہتے ہیں آپ سے کہ آپ ایسے عمل کو چھوڑ دیں جو اللہ اور رسول اور صحابہ سے ثابت نہ ہو. بس، اور کوئی ہمارا نہ کوئی جھگڑا بھی نہیں ہے ہمارا. آپ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، آپس میں مسلمان سب بھائی بھائی ہیں. بس ہم بھی، میں بھی اور ہمارے سب مسلمان بھائی ہیں، ان باتوں کو چھوڑ دیں. ہر ایک شے پر یہاں کی کیوں نہ قربان جان ہو میری، تو عالم سے کہیں زیادہ ہنسی معلوم ہوتی ہے، زمین نور مجسم سے جو وابستہ ہے کعبے سے، فضیلت میں زیادہ وہ کہیں معلوم ہوتی ہے۔ کیسے اٹھا رہے ہیں؟ عشق و محبت میں ڈوبے رہے ہیں کہ نہیں؟ کون کہتا ہے کہ ہم عاشق رسول نہیں ہیں؟ ہم نہیں ہیں، لیکن ہمارے اقابر تو ہیں۔ وہ خلق سرور دی، وہ ادا وہ ناز وہ سیرت، وہ خلق سرور دی، وہ ادا وہ ناز وہ سیرت۔ ہم ناز شریف پڑھتے ہیں لیکن طبلے باجے ہارمونیم نہیں بجاتے، اسے حرام سمجھتے ہیں۔ عورتوں کی آواز میں نعتیں سنی جا رہی ہیں، حرام ہے، حرام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہ بھیانک جو ہے اپنے ساتھ مذاق کر رہے ہیں جو لوگ عورتوں کی آوازوں میں نعت سن رہے ہیں، عورتیں گا رہی ہیں اندھا گانے کے انداز میں اور طبلے باجے سارنگیاں پیچھے چل رہے ہیں، یہ سب حرام کام ہے۔ نہ صرف یہ کہ حرام ہے بلکہ خدا و رسول کے ساتھ گویا کہ، میں کہہ رہا ہوں گویا کہ، جنگ کے مترادف۔ آپ نے جس کام کو منع فرمایا ہم اسی کام کو آپ کے نام کے ساتھ کر رہے ہیں، کتنا بھیانک مذاق۔ پھر کہتے ہیں کہ ہم پہ مصیبت کیوں آ رہی ہے، ہم پہ کسی نے جادو کر دیا، ہم پہ کسی نے عمل کر دیا، ہم پہ کسی نے بندش کر دی۔ تم نے بندش خود کر دی، اللہ کی رحمت کے دروازے تم نے خود بند کر دیے، اللہ اور رسول کو ناراض کر کے تم نے اس کی رحمت کے دروازے خود بند کر دیے، اپنے رزق کے دروازے خود بند کر دیے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا بھی منع ہے، پیسے بھی مت دو، ان کا کھانا بھی مت کھاؤ، ان کا کھانا کھانا بھی منع ہے۔ وہ خلق سرور دی، وہ ادا وہ ناز وہ سیرت، مجھے تفسیر قرآن مبی معلوم ہوتی ہے۔ کسی نے حضرت امہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اخلاق قرآن مبین تھے، قرآن ہی قرآن تھے۔ وہ خلق سرور دی، وہ ادا وہ ناز وہ سیرت، مجھے تفسیر قرآن مبی معلوم ہوتی ہے۔ شعائیں پھوٹتی ہیں نور کی ادنا تبسم سے، سبحان اللہ، شعائیں پھوٹتی ہیں نور کی ادنا تبسم سے، کوئی ایک شمع زیر لب مکی معلوم ہوتی ہے، کوئی ایک شمع زیر لب مکی معلوم ہوتی ہے۔ تجلی طور کی حق ہے میرا ایمان ہے لیکن، تجلی طور کی حق ہے میرا ایمان ہے لیکن، تجلی جس کو کہتے ہیں یہی معلوم ہوتی ہے، تجلی جس کو کہتے ہیں یہی معلوم ہوتی ہے۔ اب یہ جنت البقیع کا نقشہ کیسا ہے؟ ہے محو خواب پروانے یہاں بز میری رسالت کے، یہ صحابہ پروانے تھے کہ یہ وہ پروانے ہیں جو داڑھی منڈائے، پتلون ٹی شرٹ پہنے اور تپنے ڈھاکے اور نماز بھی نہیں پڑھتے، یا پھر انتظامات میں کتنے لوگوں کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، نماز کی فکر نہیں، انتظامات کی فکر ہے، حلوے کی فکر ہے، دیکھ تیار ہوئی نہیں اس کی فکر ہے، یہ عاشق رسول ہیں، یہ پروانے ہیں۔ تجلی ہے محو خواب پروانے یہاں بز میری رسالت کے، بقیع پاک بز میں عاشقی معلوم ہوتی ہے، بقیع پاک بز میں عاشقی معلوم ہوتی ہے۔ ارے ظالموں، جو لوگ یہ غلط کام کر رہے ہیں عشق رسول کے دعوے اور وہ جلسے جلوس نکل رہے ہیں، وہاں تو بڑے نعرے لگتے ہیں، یہاں ہم نعت شریف پڑھ رہے ہیں تو آپ لوگ یہاں کیا نعرہ لگانا منع ہے؟ ارے سبحان اللہ کہو، ماشاء اللہ کہو، کچھ زندہ دلی کا تو ثبوت دو، پتھر بنے بت کی طرح، یہ کیا عشق ہے؟ چلے جاؤ بھائی، جس کو مزہ نہیں آ رہا ہے چلے جاؤ، ہم کسی کو پہچان نہیں کرتے، مگر ایسے اشعار پڑھے جا رہے ہیں حیرت ہے کہ بس تک رہے ہیں جیسے بت کی طرح، میں کوئی بت ہوں یا یہ بت ہے، یہ کیا بات ہے؟ وہاں تو جو غلط لوگ ہیں وہ تو نعرے لگا رہے ہیں اور ہم بت کی طرح چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، چپ کر روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ افسوس ہے. اے ماہِ خواب و پروانے یہاں بزمِ رسالت کے بقیعِ پاک بزمِ عاشقی معلوم ہوتی ہے. کیا مشکل ہیں اشعار؟ مشکل ہیں؟ سمجھ میں نہیں آ رہے کیا؟ سمجھ میں آ رہے ہیں کیا؟ نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں یار. تم تو مدرسے میں پڑھ رہے ہو, تم جب نہ کرو گے تو پھر باقی کا کیا حال ہوگا؟ ارے کمال کرتے ہو یار, تمہیں لگتا ہے نیند آ رہی ہے. یہ تو اتنے آسان اشعار ہیں کہ جنت البقیع کا نقشہ کھینچا ہے کہ جہاں صحابہ کی قبریں ہیں, تو ایسا معلوم ہوتا ہے یہ تو صحابہ اپنی حیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت یعنی جان نثار کرنے والے تھے اور عشق میں اتنا آگے تھے. ہم کیا عشق کا دعویٰ کریں؟ دعویٰ تو ویسے ہی میں حرام سمجھتا ہوں. کہ کیا دعویٰ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے, اس کو اٹھا کر کوئی منہ پہ مل لیتا تھا. آپ کا لعاب دہن اٹھا کے کوئی منہ پہ مل لیتا تھا, اور جس کو یہ پانی نصیب نہ ہوتا وہ اس آدمی کے ہاتھ لگا کے اس کا گیلا کہ یہاں نبی پاک کا وضو کا پانی اس کے لگایا, اس کو لے کے اپنے مل لیتے تھے. اتنی آسان شعر تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا, حیرت ہے یار, کمال ہو گیا. پھر ہمارے پاس آنا تو ہم تمہیں سمجھائیں گے. جس کی سمجھ میں نہ آئے اس کو ہمارے مدرسے میں آنا چاہیے. کون سا مدرسہ؟ یہ درس نظامی کا نہیں مدرسہ. ہمارا مدرسہ عشق ہے, ہمارا مدرسہ آہ ہے, ہمارا مذہب مذہب آہ ہے, جس سے کوئی دنیا کا کوئی مذہب اختلاف نہیں کر سکتا. ہمارا وہ مذہب ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے آہوزاری کرنا سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں, اللہ سے لو لگانا سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں, اللہ سے محبت کرنا سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں, اللہ کی معرفت حاصل کرنا سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں. یہ ہمارا مذہب ہے. وہاں کوئی شافعی اور کوئی مالکی اور کوئی حنفی اور کوئی حنبلی نہیں ہے. سب مذاہب بالکل صحیح ہیں. کسی ایک کی تکلیف کر لو نجات پا جاؤ گے. یہ حضرات, یہ ائمہ حضرات آپس میں اختلاف نہیں رکھتے تھے, بلکہ ایک دوسرے پر فدا ہوتے تھے, ایک دوسرے کی تعریف کرتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ کی امام شافعی نے کتنی تعریف کی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کے دو شاگرد مقبول ہوئے, امام محمد امام یوسف رحمہ اللہ. یہ تو معلوم ہے, شکر ہے بھائی, ورنہ کہتے یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا. امام محمد کے شاگرد امام شافعی تھے, معلوم ہے یہ بات. پھر اور انہوں نے امام اعظم کو مانا ہے, لیکن یہ حضرات بالکل بے نفس تھے. شریعت کے مسائل میں انہوں نے جو اجتہاد کیا انہوں نے اپنا مسئلہ بیان کر دیا. لڑائی نہیں رکھتے تھے جیسے آج کل ہم تشدد رکھتے ہیں, یہ فلاں ہیں یہ فلاں ہیں یہ فلاں ہیں. یہ جاہل لوگوں نے اور سازشی لوگوں نے اسلام میں تفرقہ ڈالنے کے لیے, کیوں مولانا؟ صحیح بات ہے نا. یہ حضرات ایسے نہیں تھے ایک دوسرے سے لڑنے والے, نعوذ باللہ تعالی من ذلک. جو یہ سمجھتا ہو وہ اس سے توبہ کرے. تو میرے دوستو فرما رہے ہیں کہ یہ پروانے بزم رسالت کے یہاں موجود ہیں سر. صحابہ کرام کی مجلس ہے گویا مجلس ابھی بھی تازہ نظر آ رہی ہے کہ نسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جنت البقیع اللہ تعالیٰ حاضری دے, یا جن لوگوں کو دیے جنت البقیع کے آخری سرے میں چلے جانا اور وہاں سے پھر پورا منظر دیکھنا کہ یہاں پہ صحابہ کرام کی قبور مبارک ہیں اور سامنے گنبد خضرا. پھر یہ شعر سمجھ میں آ جائے گا کہ پوری بزم سجی ہوئی ہے آپ کے جانثار سامنے اور وہ گنبد خضرا, وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. اب سمجھ میں آ گیا, الحمدللہ. ہے ماہوے خواب پروا, یہ اصل میں طالب علم ہے نا تو یہ صبح سے شام تک تھک جاتے ہیں, آسان بات نہیں ہے. تکرار سبق اور اس سے پچھلا آموختہ یہ سب کرتے کرتے ان کا دماغ بیچاروں کا تھک جاتا ہے, خشک ہو جاتا ہے, تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہے ماہوے خواب و پروانے یہاں بز میری سالت کے بقیع پاک بز میں عاشقی معلوم ہوتی ہے. وہ دوری ہو کے قربت ہو نظر اس پر نہیں میری, وہ دوری ہو کے قربت ہو نظر اس پر نہیں میری, محبت آپ کی دل کے قریب معلوم ہوتی ہے. دوری محبت کے لیے دوری کوئی چیز نہیں ہے. اگر انسان سنتوں پر عمل کرنے والا ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے والا ہو, تو وہ آدمی اس آدمی سے بہتر ہے جو وہاں روضہ اقدس پر بھی حاضر ہو, مدینہ شریف میں رہتا ہو, لیکن سنتوں پر اس کا عمل نہیں, اس آدمی سے بہتر ہوا ہے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے, فرماتے ہیں اے اختر میرے قلب و جاں ہیں وہاں, مدینے سے گو دور رہتے ہیں ہم کراچی میں ہیں لیکن قلب و جاں تو وہیں اٹکا ہوا ہے. ہر عمل میں سنت کا طریقہ، ہر عمل میں سنت کا طریقہ، یہ ہے اصلی عاشق رسول. اور میرے شیخ فرماتے تھے یہ ہے اصلی ربیع الاول بنانے والا، جس کی ہر سانس ربیع الاول ہے. آپ تو سال میں ایک مرتبہ بناتے ہیں، بارہویں دن کو، بارہویں تاریخ کو. ہم ہر روز نہیں، ہر سانس ربیع الاول بناتے ہیں، اس لیے کہ ہماری نظر میں اور ہمارے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا عشق ہے. یہ ہے اصلی ربیع الاول، یہ ہے اس کی ہر سانس ربیع الاول ہے، اس کا ہر روز ربیع الاول ہے. تم تو سال میں ایک مرتبہ چند گھنٹوں کو روگا کے چلے جاتے ہو اور پھر وہی کام کرتے ہو جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، حرام فرمایا، وعیدیں فرمائی، تم وہی کام کر رہے ہو. لیکن الحمدللہ جو صحیح راستے پر ہیں وہ اللہ اور رسول کی طریقے کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہر عمل میں دیکھتے ہیں. ہر سانس ان کی جستجو ہوتی ہے کہ اس عمل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا. یہ ہے اصلی عاشق رسول. وہ دوری ہو کہ قربت ہو، نظر اس پر نہیں میری، محبت آپ کی دل کے قری معلوم ہوتی ہے. محبت آپ کی جس کے ہو دل میں جاگزی کامل، محبت آپ کی جس کے ہو دل میں جاگزی کامل، یہ دنیا ہی اسے خلد بری معلوم ہوتی ہے. خلد بری مانے بتاؤ، خلد بری کی کیا مانے؟ ارے یار تم میرے پاس ضرور آنا، تمہیں کھانا بھی کھلاؤں گا، پانی بھی پلاؤں گا، اور دو چار چپت لگا کے سب سکھاؤں گا. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ بہت محبت سے فرماتے ہیں کہ درد دل سیکھنا ہے اگر دوستو ساتھ میرے رہو پھر سکھائیں گے ہم. ایسی محبت سے حضرت فرماتے ہیں، درد دل سیکھنا ہے اگر دوستو ساتھ میرے رہو پھر سکھائیں گے ہم. ہم آپ کے خادم ہیں، ہم آپ کی جوتیاں اٹھانے کو بھی تیار ہیں، ہم جھاڑو دینے کو بھی تیار ہیں. آپ آؤ تو صحیح، پوچھو تو صحیح، مشورہ تو کرو، مگر آپ تو آتے ہی نہیں ہیں. مفت میں آپ کو یہاں پیر مل جاتا ہے، اپنے خرچے پہ آتا ہے، اپنے وقت سے آتا ہے، مگر آپ کو مفت میں چیز ملتی ہے اس لیے اس کی قدر نہیں ہے. ہاں ذرا اپنا بھی کچھ خرچہ کرو، ذرا اپنا وقت کچھ نکالو. تبلیغی جماعت میں لوگ جاتے نہیں سہ روزہ کے لیے، دس روزہ کے لیے، چالیس روز کے لیے، سال کے لیے بھی لوگ چلے جاتے ہیں، سات سال کے لیے بھی لوگ چلے جاتے ہیں، سات مہینے کے لیے لوگ جاتے ہیں. تو بھائی کچھ اپنا وقت اپنی اصلاح کے لیے بھی تو فارغ کرنا چاہیے، اس لیے کہ محض تبلیغ میں وقت لگانے سے کام بنے گا نہیں. اصلاح نہیں ہوتی اس کی، اصلاح تو مرشد سے ہوتی ہے، اصلاح مرشد سے ہوتی ہے. کیوں بھائی؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں بڑے صاحب؟ آپ بڑے صاحب صحیح کہہ رہے ہو نا، اصلاح مرشد سے ہوتی ہے، مصلح سے ہوتی ہے. مربع بنانے کے لیے مربی چاہیے، مربع بنانے والا، کچلا کرنے والا، دل سے تکبر نکالنے والا، عجب نکالنے والا، حسد کی بیماری نکالنے والا، کینہ رکھنے کی بیماری نکالنے والا، غیبت کی مرض نکالنے والا، یہ سب باطنی امراض ہیں. کوئی نکالنے والا ہوگا تو نکلے گا. اگر کنویں کے اندر 20 ڈولیں گر کر ڈول ٹوٹ گئی ہے، رسی ٹوٹ گئی ہے، تو ان 20 ڈولوں میں سے کسی ایک میں اتنی طاقت ہے کہ دوسری ڈول کو نکال دے؟ نہیں ہے نا، کوئی ڈول نہیں نکال سکتا جب تک کہ کوئی باہر سے نئی رسی ڈال کے ڈول میں آنکڑا لگا کے نکالے. تو کسی آنکڑا لگانے والے سے تعلق کرو مضبوط، اور اپنا کنڈا اس کے کنڈے میں پھنسا دو، پھر انشاءاللہ ترقی شروع ہو جائے گی. کسی اللہ والے سے تعلق کرو جو اپنی مناسبت کا ہو، میں نہیں کہتا کہ مجھ سے تعلق کرو، جو اپنی مناسبت کا ہو، جس کی تعلیمات سے فائدہ ہوتا ہو، اس سے مشورہ لیا کرو. اپنے ہر عمل میں مشورہ لو، دنیا کے امور میں بھی مشورہ لو، دنیا کے لیے بھی دعا کرا لو. ہم دنیا کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اس لیے کہ دنیا ہی تو آخرت کی کھیتی ہے، لیکن دنیا کے لیے بھی مشورہ کرو، اسی سے تو ہماری آخرت بنے گی. مگر نہیں صاحب، ابھی ذرا فرصت ہوگی تو کریں گے، قبر میں ہی جا کے فرصت ملے گی. میں بتاتا رہتا ہوں کہ ہمارے حضرت سے مکہ مکرمہ میں میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ کچھ آرام کر لیجئے. ہمارے حضرت بہت کم سوتے ہیں، بہت کم، کام ہی کام، کام ہی کام، کام ہی کام. تو میں نے عرض کیا حضرت آپ کچھ آرام کر لیجئے، آپ کی نیند بہت کم ہو گئی. فرمایا ہاں ابھی تو بہت آرام کرنا ہے، بہت سونا ہے. کیا مطلب؟ قبر میں تو بہت سونا ہے نا، تو دنیا کام کی جگہ ہے، کام کی. میرے شیخ نے فرمایا کہ دنیا میں رہ کر جنت کو آباد کرو، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا کا نام انہوں نے کیا رکھا ہے؟ محنت آباد. محنت آباد, بنگلے کی محنت نہیں, فیکٹری کی محنت نہیں. کام کرو, منع نہیں ہے, حلال کاروبار کرو, یہ جائز بھی ہے, بلکہ اس کی ترغیب دی گئی ہے. بھیک مانگ کر مت کھاؤ, کام کرو. کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضۃ, یہ بھی ایک اہم فریضہ ہے حلال کمانا. لیکن اس کے پیچھے اتنا پڑ جانا کہ دین سیکھنے کی, اللہ کی محبت سیکھنے کی فرصت نہ ہو, یہ گھاٹے کا سودا ہے. یہ آدمی جو ہے اپنے گھاٹے کا سودا کر رہا ہے. کچھ وقت نکالو. تو میں کیا عرض کر رہا تھا, خلد پری کے معنی جنت, خلد معنی ہمیشہ کی, ہمیشہ رہنا. ہم فیہا خالدون, جنتیوں کے لیے بھی ہے اور دوزخیوں کے لیے بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ میں رکھے. جنت کی, جنت میں دخول اول ہی نصیب فرمائے, دوزخ کی جھلک بھی نہ دکھائے, ایسے پار کر دے پل صراط سے ہم سب بے حساب. خلد پری معنی جنت, یعنی جو آدمی سنتوں پر عامل ہو گیا اس کی دنیا ہی جنت بن جاتی ہے. ہائے وہ دوری ہو کہ قربت ہو, نظر اس پر نہیں میری, محبت آپ کی دل کے قریب معلوم ہوتی ہے. وہ ان لوگوں نے, جاہل لوگوں نے یہ بنا لیا کہ ہمارا مکہ و مدینہ تو یہی ہے, ہم اتنے اونچے عرش اعظم پہ پہنچے ہوئے ہیں, نماز بھی نہیں پڑھتے, نماز بھی نہیں پڑھتے, ہماری نماز معاف ہو گئی. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف نہیں ہوئی تو تم کو کہاں سے معاف ہو گئی بھائی, تم کہاں سے آ گئے تم؟ ہائے ہائے. محبت آپ کی جس کے ہو دل میں جاگزی کامل, محبت آپ کی دل کے قریب ہو, محبت آپ کی جس کے ہو دل میں جاگزی کامل, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس کے دل میں ہو جاگزی, جہاں میں پیوست ہو گئی ہو. اور یہ کیسے ہوگی؟ سنتوں پر عمل کرنے سے. اور سنتوں پر عمل کیسے نصیب ہوگا؟ کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق سے, اس کی صحبت کی برکت سے. یاد رکھو, کتابوں سے, نمازوں سے, نظر سے پیدا دین ہوتا ہے, بزرگوں کی نظر سے پیدا. محبت آپ کی جس کے ہو دل میں جاگزی کامل, یہ دنیا ہی اسے خلد پری معلوم ہوتی ہے, یہ دنیا ہی اسے خلد پری معلوم ہوتی ہے. مدینے کی زمین عرش پری معلوم ہوتی ہے, تجلی گاہ رب العالمی معلوم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر پورا عامل بنا دے. آپ کی ہے نا یہ؟ جزاک اللہ. اچھا بھائی, بس ایک دو تین باتیں عرض کرنی تھی کہ ماشاءاللہ یہاں مدرسہ بنا جو ہے اس کا راستہ بھی الگ ہو گیا ہے الحمدللہ, اور یہاں پر بیان کا بھی سلسلہ شروع ہو گیا ہے. کمیٹی والوں کا, صدر صاحب کا, آپ ہے نا یہاں کے صدر, ہے نا, سرپرست صحیح, تو ان کا بھی, اور جن لوگوں نے, جو بھی یہاں کمیٹی کے ممبران ہیں اور جن لوگوں نے اس کے لیے تعاون کیا کسی بھی طریقے سے, میں ان کا ممنون اور مشکور ہوں, اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے. لیکن بھائی کچھ اصول ہیں, کچھ باتیں میں ابھی عرض کر دوں گا, آج مجھے موقع نہیں ملا, میرا خیال تھا میں لکھ کے لاؤں گا باتیں, وہ میں بیان کر دوں گا جلدی جلدی, لیکن میں نہیں کر سکا. تو چند باتیں میں ابھی عرض کر دیتا ہوں کہ بنا اپنے خواتین کے لیے جو یہاں بیان سننے آتی ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ اپنے دل کو صاف رکھیں, کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو روکے ٹوکے نہیں, روک ٹوک نہ کریں, اس کو آنے دیں. کوئی بے پردہ عورت ہے اس کو ہرگز نہ کہیں کہ تم پردہ کرو, تم یہ کرو, اس کو کوئی نصیحت نہ کرے. یہ کام آپ اللہ کے بھروسے پر اس فقیر پر چھوڑ دیں. جو بات یہاں اللہ تعالیٰ بیان کروا دیتے ہیں اس میں سب سے بڑا مضمون اللہ کی محبت کا ہے, اور جب اللہ کی محبت دل میں گھر کر جاتی ہے تو جیسے میں نے ابھی جگر صاحب کا واقعہ بیان کیا, تو پھر اس طرح آدمی اللہ کا ہو جاتا ہے. اور کوئی کسی کو, میں یہ مردوں کے لیے بھی ہے, کہ کوئی کسی کو مت ٹوکے کہ تم یہ نہ کرو تم یہ نہ کرو, تم ٹخنے کیوں اٹھا کے دے ہو, نہ کرے. ہاں کوئی کسی کا آپس میں کوئی رشتہ دار ہو اور اس کا تعلق ہو, دوست یار ہو تو, لیکن بیان میں آنے والوں کو نہ کرے, باہر کر دے اور نرمی سے کرے اور پہلے یہ دیکھ لے کہ وہ ہماری بات کو قبول کرے گا یا نہیں, یہ ضروری, ورنہ خاموش رہے, وہ جانے اس کا معاملہ اور اللہ جانے. تو خصوصاً یہ خواتین سے میری گزارش ہے کہ خطوط کے اندر جو بات پوچھنی ہو مجھ سے پوچھیں, میرے گھر والوں سے بھی نہ پوچھیں. بعضی خواتین میرے گھر والوں سے مشورے کرتی ہیں آدھے آدھے گھنٹے, وہ منع بھی کرتی ہیں کہ بھائی آپ مجھ سے مشورہ نہ کریں, آپ اپنے شیخ کو خط لکھیں, مگر وہ عورتیں تو عورتیں ہیں ماشاءاللہ. ایک خاتون جو ہے وہ آدھے گھنٹے پونا گھنٹہ ہو گیا ان کو گھر کے دروازے پہ آمنے سامنے کھڑی باتیں کر رہی تھیں, تو ایک پڑوسن نے کہا کہ بھائی اتنی دیر سے ہم باہر کھڑے, تم اندر ہی آ جاؤ ہمارے گھر میں. تو نے کہا نہیں ابھی تو جلدی ہے ذرا بعد میں آؤں گی. تو مشورے کرتی ہیں بعض خواتین, میں کہتا ہوں آپ ہنسیں بولیں, خیر خیریت پوچھیں, ٹیلی فون کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, انسان ہے, ایک دوسرے سے تعلق ہوتا ہے, لیکن مشورہ لینا ہو تو مجھ سے لیں, کسی اور سے مشورہ مت لیں. دوسری بات, اپنے حالات کسی کو مت بتائیں, ہم ایسے ہم ایسے, خصوصاً اپنے شوہروں کی باتیں ویسے بھی منائیں. بہت سی خواتین کا یہ مشغلہ ہے, صبح کاموں سے فارغ ہو کے چل اس کے چلتے ہیں, وہاں جا کے رونا دھونا شروع کر, ارے میرا شوہر تو یوں, اور یہ تو کچھ کما کے نہیں لاتا, اور یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے, یہ غیبت بھی ہو گئی اور بہت زبردست اس کا نقصان ہے. موقع نہیں ہے, مختصر بات یہ عرض کرتا ہوں کہ اپنے شوہروں کے حالات ہرگز ہرگز کسی سے اپنی زبان سے نہ کہیں, اگر بہت ضروری ہو تو مجھ سے مشورہ کر لیں کہ بھائی ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہے, ہمارا عمل اس میں کیا ہونا چاہیے. شوہر کوئی اصلاح کرنے کی, میری ماں بہن بیٹیاں اپنے شوہروں کی اصلاح کی کوشش نہ کریں, نہ کریں ورنہ بگاڑ پیدا ہوگا. آپ مجھ سے مشورہ کریں, انشاءاللہ میں اپنے بزرگ, میں اپنی بات نہیں بتلاؤں گا, میں اپنے بزرگوں کی بات بتلاؤں گا کہ میرے بزرگوں نے کیا مشورہ دیا اس معاملے میں, وہ بتلاؤں گا آپ کو. میری کوئی شریعت نہیں ہے, نہ میرا کوئی تصوف کا الگ راستہ ہے, جو میرے بزرگوں کی بات ہوگی وہی میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ آپس میں ہنسے بولیں اور بات چیت کریں, خیر خیریت پوچھیں, اور کوئی لین دین یا خرید و فروخت یہاں ہرگز نہ کریں. بعض لوگ رشتے ڈھونڈنے آ جاتے ہیں تو یہ بھی کام یہاں نہ کریں, اگر کوئی نظر میں آ ہی گیا تو ٹھیک ہے, لیکن اس کو شادی دفتر نہ بنائیں. یہ خرابیاں ہوتی ہیں بیانات میں, جہاں بیانات ہوتے ہیں اس لیے میں موٹی موٹی باتیں بیان کر رہا ہوں. اور کسی سے بدگمانی نہ رکھیں, ہر ایک سے اپنا دل صاف رکھیں. جس طرح مسلمان کو بھائی کو بھائی کی طرح رہنا چاہیے, ایسی عورتوں کو بہن سے بہن کی طرح رہنا چاہیے, ایک جسم کی طرح. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہے, کہ اگر پیر میں کانٹا چپ جائے پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. اس طرح سے رہیں, گھل مل کر رہیں, کسی کی عیبوں پر نظر مت کریں بلکہ اپنے عیبوں پر نظر کریں اور دوسروں کی خوبیوں پر نظر کریں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس طرح چلیں گے, اور جو خط دینا ہو اس کا طریقہ ہمارے گھر والوں سے پوچھ لیں کہ خط لکھنے کا کیا طریقہ ہے, اور وہ خط کو بند کر کے اوپر ہمارا نام لکھ دیں اور پیچھے باریک سا چھوٹا سا اپنے شوہر کی شوہر کا نام لکھیں, شوہر سے نسبت اپنا نام نہ لکھیں, ذاتی نام, یا اپنے لڑکے کا نام لکھ دیں ام فلاں, تو یہ بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اس طرح سے وہ خط لکھ کے ہمارے گھر والوں کے حوالے کر دیں, ہم انشاءاللہ یہاں آتے رہتے ہیں, اس کا جواب اگلے ہفتے ان کو مل جائے گا. مشورہ کرتے رہے, اور جو ہے پردے کا خاص اہتمام. خاص بات یہ آخری میں عرض کرتا ہوں کہ اب یہاں سے انشاءاللہ بیان جو ہے موقوف ہوگا, سب لوگ نکلیں گے, جن کے گھر والے آئے ہوئے ہیں ان کو لینا ہے, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ایک دو دو کر کے نکلیں, تاکہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہمارے غیروں کے سامنے نہ آئیں, نظر جھکا کے جائیں. اور اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھر والوں سے طے کر لیں, یہ محلہ ہی تو ہے نا, کہ بھائی تم یہاں سے یہاں تک آ جانا, میں یہاں کھڑا ہوا ملوں گا تم کو, میں یہاں اس جگہ اس بجلی کے پول کے پاس یا فلاں گلی پہ میں تمہیں کھڑا ہوا مل جاؤں گا, تم یہاں آ جانا. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا, اگر بوڑھی ہیں نظر کمزور ہے کوئی ایسی بات ہے, تو آپ بے شک جائیں اور یہاں دروازے پہ کھڑے ہو جائیں, لیکن نظر جھکا کے پیٹھ موڑ کے, اور ایک ایک دو دو کر کے نکلیں تاکہ کسی کا آمنا سامنا نہ ہو. ٹھیک ہے, ان شاء اللہ باقی باتیں اللہ کی توفیق سے آئندہ عرض کر دوں گا. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ یہاں کوئی بے اصولی نظر آئے مردوں کو یا عورتوں کو تو ادھر ادھر شکایت نہ کریں بلکہ مجھے بتا دیں, اور اگر انتظام سے متعلق کوئی بات ہے وہ مجھے نہ بتائیں کیونکہ یہاں کے انتظام سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ بڑے ہیں اور یہاں کے جو معاون ہیں ان سے بات کریں, اور نرمی سے اور طریقے سے بات کریں, ادب کے ساتھ بات کریں, اپنی شکایت پہنچا کر اب خاموش ہو جائیں. اب یہ نہیں کہ صاحب اس پہ عمل کیوں نہیں ہوا, یہ نہیں, اپنی اطلاع دے دی کہ صاحب یہ کچھ بے اصولی معلوم ہو رہی ہے, آپ دیکھ لیجیے گا طریقے سے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, اب تک جو ہم سے غفلت ہو گئی الہ العالمین اپنے فضل سے معاف فرما دے, اور اب ہم کو اپنی زندگی کے ہر لمحے کی قیمت اور قدر کرنے کی توفیق عطا فرما, اور آپ کے حکموں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور صحابہ کے طریق پر اور اکابر اولیاء کے طریق پر جو کہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم ہیں, اے اللہ اس پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما, ہم کو بھی, ہمارے دوستوں کو بھی, ہمارے رشتے داروں کو بھی, گھر والوں کو بھی, اور تمام مسلمین اور مسلمات کو اللہ نقش قدم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ سنتوں کا عشق عطا فرما, اور اے اللہ غیروں کے طریقے سے ہماری حفاظت فرما, جن پر آپ کی غضب کی نظر ہے, آپ کے غصے کی نظر ہے, آپ کی لعنت کی نظر ہے, اے اللہ ایسے لوگوں کے طور طریقے اور ایسے لوگوں کی وضع قطع بنانے سے میں بھی پناہ مانگتا ہوں آپ کی, اور اے اللہ سب مسلمانوں کو پناہ عطا فرما. اے اللہ اس راستے سے ہم سب کو پناہ عطا فرما. اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور سیدھا راستہ ہم سب کو عطا فرما, ہماری ماؤں بہنوں کو شرعی پردے کی توفیق نصیب فرما, اور پردے داری کیا ہے, حیا کا نام ہے, چست برقعہ نہ ہو, ڈیزائن دار برقعہ نہ ہو, سیدھا سادہ ہو تاکہ کسی کی نظر پڑے بھی نہیں اور کسی کی نظر کے ہم مرکز نہ بن جائیں, کہ برقعوں کے اندر لیس لگانا اور ان کو ڈیزائن دار بنانا یا سرخ نقابیں پہننا یہ کیا ہے, یہ لوگوں کو متوجہ کرنے کی بات ہے. اللہ تعالی ہمیں حیا عطا فرمائے, ہم مردوں کو بھی حیا عطا فرمائے, ہماری عورتوں کو بھی حیا عطا فرمائیے, اور اللہ ہم کو بھی نظر کی حفاظت کی بھی توفیق نصیب فرما دیجیے, اور دل کی حفاظت کی بھی توفیق نصیب فرما دیجیے, اور تمام گناہوں سے نفرت عطا فرما دے, اور نیکیوں کا ذوق و شوق عطا فرما, اور اپنی یاد میں اپنے لمحات کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما, ہر لمحہ اپنی یاد عطا فرما اور غفلت سے پناہ عطا فرما. اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. بہت لوگوں کے جو ہے میسج آ رہے ہیں اور فرمائشیں ہیں دعا کی, بیماریوں کی بہت خبریں آ رہی ہیں, اے اللہ اپنے فضل سے, بلا شبہ بیماری آپ کی نعمت ہے اور اس سے درجات بلند ہوتے ہیں, گناہ معاف ہوتے ہیں, لیکن اے اللہ ہم آپ سے عافیت کے طلبگار ہیں, اللہ ہمیں عافیت میں پال لیجئے, ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجئے, اور جو محفوظ ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما دیجئے, اور اے اللہ بے روزگاروں کو آسان حلال اور بابرکت روزی نصیب فرما دے, اور اے اللہ جن کو تنگی ہے ان کو فراقی نصیب فرما دے. اے اللہ تنگی کو بدل دے فراقی سے, مصیبت کو بدل دے عافیت سے, غموں کو بدل دے خوشی سے. اے مالک دو جہاں خوشیوں کی برسات فرما دے, اے مالک دو جہاں غموں سے حفاظت فرما دے, دونوں جہان کی خیریں اور بھلائیاں ہم سب کو عطا فرما دے, اور دونوں جہان کے شرور اور فتن سے ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین اس مختصر وقت میں اور ہمیں اہلیت بھی نہیں, مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا, اے اللہ بس یہ آپ کے آگے ہاتھ پھیلے ہیں اور آپ کے نبی کے ہم امتی ہیں, اے اللہ بس یہ دو واسطے ہمارے لیے کافی ہیں. اے اللہ آپ ہم پر رحم کرم کا معاملہ فرما دے. آج پوری امت گرفتار معصیت ہے, پریشانی اور مصیبتیں اور آفات کا تواتر بندھا ہوا ہے, اے اللہ ہم سب کو معاف فرما کر ہم پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دے. اللہ جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے اللہ ان کو نیک صالح دیندار اللہ والے محبت والے رشتے عطا فرما, اور اے اللہ جن کے رشتے ہو گئے ان کو صاحب نیک صالح اولاد بنا, جن کی اولاد ہے ان کو اپنا موتی اور فرما بردار بنا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.